پکارو یا شہ جیلا میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد میری قسمت کا چمکا دو میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد پکارو 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 یا شہ ہاں سلطان ولایت سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت شہباز خطابت فانوس ہدایت سرتاج شریعت ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت ہے باعث برکت ہے صاحب عزت دریائے کرامت یا شہ بغداد پکارو یا شہ بغداد پکارو یا شہ بغداد پکارو یا شہ بغداد اجازت دو کہ میں بغداد حاضر ہو کے پھر کر لوں اجازت دو کہ میں بغداد حاضر ہو کے پھر کر لوں اجازت دو کہ میں بغداد حاضر ہو کے پھر کر لوں تمہارے نیلے گنبد کا نظارہ یا شہ بغداد تمہارے نیلے گنبد کا نظارہ یا شہ بغداد پکارو 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 یا شہ بغداد اے ماہ ولایت اے ماہ ولایت ہو ہم پہ عنایت مجبور کی راحت کمزور کی طاقت ہو میری شفاعت دلوائی جنت دوزوں کی عبادت دوزوں کی تلاوت دوزوں کی تلاوت یا شہ بغداد پکارو یا شہ بغداد پکارو یا شہ بغداد پکارو یا شہ بغداد ہمیشہ ہے مدینہ مجھ کو تم ایسا عطا کر دو ہمیشہ ہے مدینہ ہمیشہ ہے مدینہ مجھ کو تم ایسا عطا کر دو جگر ٹکڑے ہو دل بھی پارا پارا یا شہ بغداد یا شہ بغداد پکارو 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 یا شہ بغداد مجھے اچھا بنا دو مرشدی بے شک یقیناً ہے مجھے اچھا بنا دو ہاں مجھے اچھا بنا دو تم مجھے اچھا بنا دو مرشدی بے شک یقیناً ہے میرے حالات تم پر آشکارا یا شہ بغداد میرے حالات تم پر آشکارا یا شہ بغداد تیرے در سے ہے مقتوں کا گزارا یا شہ بغداد پکارو یا شہ بغداد پکارو پکارو یا شہ بغداد پکارو یا شہ بغداد یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر یا شہ جیلا یا شہ جیلا رونق کل سب کچھ ملا یا غوثِ اعظم دستگیر یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر یا شہ جیلا یا شہ جیلا اے مانگ ناگر ہو ہم پہ ناگر ہو ہم پہ ناگر ہو میری شباد دلوائی جنت دوشوں کی عبادت دوزوں کی تلاوت نیکی کی تو الفت دو بدیوں سے نفرت سرکار کی الفت دو اپنی محبت ہم سے پایا شگے جیلا یا شگے جیلا مدد کر یا شگے جیلا
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1438 سینے ہجری کے ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر ربیع الآخر کی 23 شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، اور اس کی خصوصیت یہ کہ پاک مہروی کابینات جس میں اسلام آباد، اولپنڈی، واکینٹ اور مختلف اطراف کے شہر، قصبے، دیہات، چکوک وغیرہ شامل ہیں، تو یہ بھی ایک اچھی تعداد میں 3 کے تربیتی اجتماع کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ نیز او بی پین کے ذریعے پاک مالی کی کابینہ کوٹ عبد المالک ضلع شیخوپورہ پنجاب، اور پاک حامدی کابینہ پنگریو ضلع بدین باب الاسلام سندھ، یہ بھی ماشاءاللہ اسکرین پر جگمگا رہے ہیں، کثیر تعداد میں ماشاءاللہ ہمارے ذمہ داروں نے ان کو جمع کیا ہے۔ کوششیں کر کے اللہ ان کی کوششیں قبول فرمائے۔ اب بار بار یہ موقع ملنا مشکل، آج آپ جمع ہوئے ماشاءاللہ، تو شیطان لاکھ سستی دلائے، یہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھنا جب تک یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ ساری رات نہیں چلے گا، گھبرائے نہیں، انشاءاللہ آپ کو جلدی فارغ کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ایک اور بھی ہمارے پاس ایک رپورٹ آئی ہے، وہ رپورٹ اخباری خبر ہے، اور اس پر بھی انشاءاللہ میرے سننے سے کچھ مدنی پھول لینے ہیں کہ اخباری خبر کے مطابق فیملی کورٹس ہوتی ہیں جن میں فیملی کے مقدمات ڈالے جاتے ہیں، اس کے مطابق گزشتہ سال کی جو رپورٹس شائع ہوئی ہے اس میں 4500 طلاق کے دعوے کیے گئے، ان میں پسند کی شادی کرنے والی 3300 خواتین بھی شامل تھیں جنہوں نے سیلز فون پر یعنی موبائل فون پر مردوں سے محبت کی پیش اور بڑھائی اور شادی کر لی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ جسے شادی کی تھی وہ بھی شادی شدہ نکلا اور کئی بچوں کا باپ نکلا۔ تو اس طرح کے جو کیسز ہمارے معاشرے میں بڑھ رہے ہیں طلاق کے، تو یہ طلاق کے جو کیسز بڑھ، طلاق تو ویسے ہی نارملی جیسے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں جس انداز سے بڑھ رہی ہے وہ تو ایک اپنی ایک تکلیف دہ ہے، لیکن یہ جو ابھی رپورٹ آئی ہے کہ اس طرح مطلب کہ فون کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ دوستیاں کر لیتی ہیں اور آپس میں ترکیبیں بنتی ہیں، پھر وہ شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ مرد کا کچھ الگ معاملہ کھلتا ہے، عورت کا کچھ الگ معاملہ کھلتا ہے۔ تو اس پر بھی میرا خیال ہے امیر سنت کے مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔
تقریباً 75%، ان کیسز میں حصہ ان لوگوں کا ان عورتوں کا ہے کہ جو یہ ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے یا سوشل میڈیا یا فیس بک کے ذریعے یہ مبتلا ہو گئی اور شادیاں کر بیٹھی اور اب یہ طلاق مانگ رہی ہیں. اب یہ عورتیں دراصل عام طور پہ ناقص سات ہوتی ہیں, یہ اتنی بیچاریوں کو سمجھ پڑتی نہیں ہے. اب وہ جیسے کہ بندر کے ہاتھ میں استر آ جاتا ہے, کیسے آتا ہے بتاؤں؟ وہ اسے کہ یعنی اس کو یوں مثال سے سمجھے کہ بندر کسی نے پالا ہوا تھا, ایک بار اس نے دیکھا کہ اس کا جو مالک تھا جس نے پالا تھا اس کو, وہ شیو آئینے کے سامنے بنا رہا تھا. شیو بنا کر جب فارغ ہوا تو اس نے یہ ریزر جو تھا رکھ دیا. اب وہ بندر یہ سارا دیکھ رہا تھا, اور بندر کی فطرت ہے نقالی کی, تو وہ جو مالک آگے پیچھے ہوا جب تو یہ بندر پھدک کر آیا, اس نے ہاتھ مارا استرے پر اور اس نے بھی سیٹ کی نقالی شروع کی. اب وہ سیٹ تو آدمی تھا, تو اس نے تو صرف بال اس نے منڈے تھے, اور اس بندر نے وہ مارا تو وہ ناک بھی چھیل دیے, ہونٹ بھی چھیل دیے, اور بیچارے نے وہ لو لوان ہو گیا. تو یوں مطلب عقل نہیں ہوتی نا, جانور میں اتنی عقل نہیں ہوتی. تو اس طرح عورتیں جو ہوتی ہیں نا یہ ناقصات ہوتی ہیں. یہ جنرل بات کر رہا ہوں, سب عورتیں نہیں لیکن جنرلی یہ ان میں مردوں کے مقابلے میں کم سمجھ ہوتی ہے, یہ مردوں کی محکوم ہوتی ہیں, مرد ان پر حاکم بنائے گئے. تو قرآن نے یہ تو اس کا تو حکم دیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ
الرجال قوامون على النساء
الرجال قوامون على النساء کہ مرد جو ہیں یہ عورتوں پر حاکم ہیں. تو اب یہ بیچاریاں نہ ماں کو پوچھتی ہیں, نہ باپ کو پوچھتی ہیں, نہ بڑے بھائی جو تجربہ کار ہیں ان کا مشورہ کرتی ہیں, اور یہ کر ڈالتی ہوں گی اور پھر یہ پچھتاتی ہوں گی, ایسے کچھ اندازہ ہے. یہی حال وہ ان کا ہوتا ہے عشق مجازی والوں کا, کہ وہ آگے پیچھے دیکھتے نہیں ہیں, گھر والوں کو بھی بیچاروں کو وہ جھانسے دیکھ کر دھوکے دیکھ کر والد کو تڑپا کر ماں کو ستا کر بھائی بہنوں کو بھائی بہنوں کی عزت داؤ پہ لگا کر یہ بھاگ لیتی ہیں یا کورٹ میرج کر لیتی ہیں, اور پھر یہ بھی بعد میں کورٹ کے دروازے کھٹکھٹانے کے ان کے بھی کیسز بنتے ہیں کہ پھر موافق نہیں آتی, پھر وہ شروع. اب وہ نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی, نہ ماں باپ کی رہی نہ اپنے سسرال کی رہی, نہ جس کے لیے اس نے یہ سارا قربانیاں دی اس کے بھی کام کی نہیں رہی, وہ بھی بھگانے کے چکر میں یا خود بیزار ہے اور جان چھڑانے کے چکر میں. تو اس لیے بھولی بھالی اسلامی بہنوں, جو ماں باپ کہیں نا جب تک وہ شریعت کے مطابق کہیں تو اس کے مطابق ہی اپنا گھر بسائیں, تو ماں باپ کا سپورٹ بھی ملے گا, ادھر سے اس کے ماں باپ کا سپورٹ ملے گا, اور گھر جو ہے نا وہ کافی حد تک چلے گا. دنیا چلی رہی نا, گھر چلی رہے, لیکن اس طرح جو مطلب آنکھیں بند کر کے کسی کی باتوں میں آ کر یہ ترکیب بنتی ہے, تو یہ آپ کے سامنے کہ یہ پھر کورٹوں میں یہ جانا پڑتا ہے, اور کتنی رسوائی, ٹینشن, پتہ نہیں کتنوں کو دل کی بیماریاں ہو جاتی ہوں گی, کسی کو فالج گر جاتا ہوگا, کسی کے ہارٹ فیل بھی ہو جاتے ہوں گے جو کورٹ تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہوگی, اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ اس کا سبب کیا ہے. ہارٹ فیل ہو گئی, ٹھیک ہے, اٹھاؤ اور لے جاؤ قبرستان. اسی طرح مردوں کو بھی ٹینشن, ٹھیک ٹھاک ٹینشن. جو اس طرح کے انداز اختیار کرتے ہیں نا یہ نہیں ٹھیک. جو ہم کو مطلب ایک معاشرتی نظام ہے, شریعت جس نظام کو اپنے دامن میں لیے ہوئے, اس نظام کے مطابق اپنا گھر بسائیں, اللہ تعالیٰ آپ کا گھر آباد کرے, اس طرح نہ کرے. جو مطلب یہ واقعات ہوئے تو ہوئے, اللہ ان کو بھی امن بخشے, ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی حق میں بہتر فرمائے. لیکن جو دوسری اسلامی بہنیں سن رہی ہیں, اسلامی بھائی سن رہے ہیں, کہ ایسی غلطیاں اب آپ کم از کم نہیں کرنا, کہ دوسرا جو ہوتا نا ہمارے لیے یہ بھائی سے عبرت ہوتا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر، دوسروں کا انجام دیکھ کر عقل مند ہوتا نا، وہ اپنے لیے مدنی پھول عبرت کے لے لیتا ہے. اور ہم یہ جو بیان کرتے ہیں یہ اس طرح کے واقعات، تو ظاہر ہے کہ ان میں نیکی کی دعوت ہوتی ہے کہ کس طرح مطلب آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اللہ تعالی ہماری وہ بیٹیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اس طرح بھائیوں کو بھی شعور بخشے، اور جو دھوکہ دیتے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو جہنم پر پیش کر رہے ہیں. ہاں یہ بھلے آج کہہ کے لگاتے ہیں، لیکن جو دانت چمکا کر کہہ کے لگاتے ہیں قبر میں وہ دانت جھڑ جانے کے. جو زبان آج مطلب چہکتی ہے نا، کل کیڑے چمٹ جائیں گے قبر میں. تو جو ایسا کرتے ہیں وہ بھی توبہ کریں، توبہ کے تقاضے پورے کریں اور ایسی حرکتیں نہ کریں کہ یہ گناہ کا کام ہے، دھوکہ دینا حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے اور ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے سے ہم کو محفوظ رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خود غرضی، لباس اچھا، شکل اچھی یا کمی ہے مجھ میں، میرے جیسا دماغ کسی کا ہو بھی نہیں سکتا. ان چھوٹے لوگوں کو کیا پتا عزت کیا چیز ہوتی ہے. انسان کے اندر سے آنے والی یہ آوازیں بسا اوقات اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی، یہ اس سفر میں اتنی دور نکل جاتا ہے کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اس کے پیارے اسے بیگانے لگنے لگتے ہیں. خود کو اونچا دکھانے کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے اور اخلاق کی پستیوں میں جا گرتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ معاشرے میں ایسے چہرے بآسانی پہچانے جاتے ہیں. امیر اہل سنت سے عرض ہے، یہ خود غرضی کی خطرناک بیماری ہم میں کیسے پیدا ہو گئی اور اس سے کس طرح چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟
اس میں کئی باتیں ہیں، احساس برتری کہہ لیجئے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا کہہ لیجئے، خوش فہمی میں مبتلا ہونا کہہ لیجئے، تکبر بھی اس میں نمایاں ہے کہ دوسرے کو حقیر جاننا اپنے سے. اچھا پھر اس میں ساحل نے ایک جملہ جو کہا نا کہ ایسے چہرے معاشرے میں بآسانی پہچانے جاتے ہیں، یہ ان کو پہچان ہوگی، وہ دل میں جھانک کے دیکھ لیتے ہوں گے کہ یہ خود غرض ہے، یہ مغرور ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اور بھائی بھی بآسانی پہچاننے کا ان کے پاس گر، تو یہ اپنے پاس ہی رکھنا یہ گر، کسی کو دکھانا سکھانا نہیں، ورنہ بدگمانیوں کا سیلاب امنڈ آئے گا، اس کو سب خود غرض ہی نظر آئیں گے پھر. تو یہ بآسانی ایک ایسا مطلب ہے کہ زبان پہ چڑھا ہوا ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر بھی جانا ہو تو بآسانی چڑھ گیا. کیا بآسانی چڑھ گیا، سو بار تو گرتے گرتے مرتے مرتے بچا تھا، بآسانی پہنچ گیا چاند پر، بآسانی پہنچ گیا. تو بآسانی کو تھوڑا مائنس کرنے کی ضرورت ہے اپنے گفتگو سے، کئی جگہ مائنس کرنا پڑے گا اس کو، ہر جگہ نہیں مگر اکثر جگہ ہمارے یہاں بآسانی یوں ہو گیا، بآسانی میں پہنچ گیا، بآسانی الگ رول رول کے پہنچا تھا، بآسانی سفر طے ہو گیا، دس بار تو ٹرین اڑی کر کے کھڑی ہو گئی تھی راستے میں، بآسانی پہنچ گیا، بخیر و عافیت پہنچ گیا. کہاں سے بخیر و عافیت پہنچا؟ تو خیر ہم لوگوں کو تو بولنا بھی نہیں آتا، اللہ تعالی کرم کرے ہمارے حال پر. تو بہرحال یہ کہ یہ خود غرضی بھی ذرا کہ مفاد پرستی بھی بولتے ہیں اس کو، یہ اچھی چیز نہیں ہے. یعنی کہ یہ معاشرے میں بہت ہے تو صحیح، اب کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے. اب مثال کے طور پر یہ آئے ہوئے بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی عاشقان غوث اعظم، ان کی خود غرضی کا جو ماحول ہوگا جس طرح کا ان بازوں کا، میں سمجھانے کی لفظ کر رہا ہوں کہ دو آدمی بڑھ رہے ہیں بیٹھنے کے لیے، لیکن ان میں جو خود غرض ہوگا نا یہ تھوڑا تیز چل کے وہ تھوڑی سہولت والی جگہ پہ بیٹھ جائے گا اور یہ چوکڑی مار لے گا، اور جو اس کا بھائی ہے نا وہ دیکھتا رہ جائے گا، اس کو جگہ تنگ ملے گی یا اتنی مناسب اس کی پسند کی نہیں ملے گی. اب جیسے کہ جو بول رہا ہے وہ نظر آئے, یہ دونوں کی خواہش ہوگی کہ میں اسی جگہ پر بیٹھوں کہ مجھے یہ مطلب یہ کانچ کی آڑ ہے, مجبوری ہے, یہ بھی نہ ہوتی تو, لیکن اب ہے تو کم از کم کانچ میں سے نظر آئے, میں اسکرین پہ کیوں دیکھوں. بجلی کے اتنے آلات سے گزر کر نہیں, ڈائریکٹ چشمے میں آئینک میں بھی تو دیکھتے ہی نا ڈائریکٹ. تو اب یہ دونوں کی خواہش ہے, لیکن وہ اگلا جو ہے سب بیٹھ جائے گا کہ بالکل یعنی کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو اس کے لیے. وہ بیچارہ وہ یوں کر کے یوں تنگی میں آ گیا, مشکل سے دیکھ پائے گا. تو پہلا جس نے جگہ پر قبضہ کیا اس کو کہیں گے خود غرض, مفاد پرست. اسی طرح کھانے کے جب تھال آئیں گے, اب ہوئی اس میں بوٹیاں, تو اب وہ جو مطلب جو خود غرض ہوگا نا وہ مارے گا بڑی بوٹی میں ہاتھ. یا آلو ایک ہی ہے تو اس کو ترکیب سے سرکا لے گا اپنی طرف, میں کھاؤں کسی کو نہ کھانے دوں. تو اس طرح کے بہت سارے نظارے آپ کو ملیں گے, بس میں ملیں گے, جو بھی کرائے کی ٹرینوں میں ملیں گے. سیٹ پر قبضہ کر لے گا, پھیل کر تھوڑا بیٹھ جائے گا, دوسرے کو جگہ تنگ کر دے گا. تو بعض صورتوں میں تو وہ ایزا مسلم کی وجہ سے گناہوں میں بھی پڑتے ہیں اس طرح خود غرض جو ہے. تو یہ خود غرضی جو ہے نا یہ ہمارے اندر وہ نس نس میں اتری بھی ہے. تو یہ ہے تباکن ہے, مفاد پرستی خود غرضی یہ تباکن ہے. اور مسلمان جو ہے نا یہ ایسا نہیں ہوتا, مسلمان سراپا ایثار ہوتا ہے, خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو راحت پہنچانے والا ہوتا ہے. اور ایثار اس کی فضیلت بھی بڑی ہے, جیسا کہ حدیث شریف میں یہ مضامین موجود ہیں کہ یعنی ایثار اول کہتے کس کو ہیں یہ سمجھ لیں. بات بات پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایثار کر دیا, لیکن وہ ایثار ہوتا نہیں ہے. ایثار یہ ہے کہ کسی چیز کی اپنے کو حاجت ہے, اللہ کی رضا کے لیے اس چیز پر, یعنی اس چیز کے لیے کسی اور کو ترجیح دے دی. جیسے مثال وہی کہ وہ جگہ دو بڑے آگے کہ مجھے یہ جگہ چاہیے, ادھر سے ترکیب اچھی بنے گی, مزہ آئے گا. اب اس نے یہ جگہ اپنے بھائی کو دے دی, حالانکہ حاجت اس کو ہے, اپنے بھائی کو دے دی دوسرے کو کہ یہ بھلے اس جگہ بیٹھے, میں تھوڑی تکلیف اٹھا لوں گا, یہ کہلائے گا ایثار. اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں جیسے میں نے بوٹی کی مثال دی کہ میرا بھائی بڑے بھلے کھا لے اور جان جان کے اس کو چھوڑ دے, جیسے وہ صحابہ کرام میں تو واقعات ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی کا دعوت اور ہے تفصیلی واقعہ ہے, لیکن یہ کہ وہ مہمان کو لے گئے اپنے گھر, کھانا کم تھا, بچے بھی مطلب یعنی کہ ہیں, بچوں کی امی بھی ہے, کھانا بھی کم ہے, اب کریں کیا. لیکن مہمان بھی ایسا تھا کہ جس کو بھیجا بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس کو کون لے جائے گا, تو یہ بڑے تھے کہ میں لے جاؤں گا. اب کھانے کی تھی کمی, چنانچہ انہوں نے مہمان کے آگے کھانا رکھا, خود بھی بیٹھے اور چراغ درست کرنے کے بہانے کی جیسے چراغ درست کرتے ہیں اس کو گل کر دیا. اب یہ الیکٹریسٹی تو تھی نہیں, اب ہو گیا اندھیرا, اب مہمان نے وہ کھانا شروع کیا اور یہ خود ویسے ہی منہ چلاتے رہے صحابی جو تھے, یہاں تک کہ مہمان نے اپنی ضرورت کے مطابق کھانا کھایا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کی پذیرائی فرمائی, تعریف کی اس کی. تو یہ ہے ایثار. اور جو ایثار کرتا ہے اس کی فضیلت بڑی پیاری ہے کہ جو اپنی ضرورت کی چیز پر دوسرے کو ترجیح دے, ایثار کرے, اس کے لیے مغفرت کی بشارت حدیث پاک میں. اب یہ کہ اس میں اور تکبر کا معاملہ بھی ہے اس سوال کے اندر کہ یہ کسی کو کھاتے میں نہیں لاتا اور اپنے آپ کو بہت بلند سمجھتا ہے. تو تکبر کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ اپنے سے دوسرے کو گھٹیا جاننا، یا یوں سمجھے کہ اپنے کو دوسرے سے افضل جاننا. اچھا، اب اس میں بھی بچنا بڑا مشکل ہے. تکبر سے بچنا، عام طور پہ یہ ہم کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم تکبر کر رہے ہیں، لیکن تکبر میں مبتلا ایسے بہت سارے ہوتے ہیں. یہ مولکات میں سے ایک مولک مرض ہے جس کے بارے میں جاننا فرض ہے. جب تک جانیں گے، فرض علوم آپ نے سنا ہوگا، تو یہ بھی ایک فرض علم ہے کہ تکبر کے بارے میں جانتا ہو. جب جانتا ہی نہیں ہوگا تو بچے گا کیسے؟ تو یوں تکبر آ جاتا ہے بندے کو، زبان سے عاجزی کی باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ حقیر فقیر سب بول رہا ہوتا ہے، لیکن یہ فقیر بڑا شریر ہوتا ہے، اتنا متکبر ہوتا ہے کہ شیطان بھی شاید بولے کہ یہ اچھا میرے سے بھی دو قدم آگے ہے، ایسا مغرور متکبر ہوتا ہے. اس کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں، وہ جہالت کی وجہ سے. وہ سیکھنا فرض تھا، وہ فرض بھی اس سے چھوٹ رہا ہے، یوں بھی گناہ گا رہی ہے. اور یہ معاشرے میں یہ بہت کچھ ہے اس طرح کا معاملہ. اچھا، تو اب یہ کہ تکبر کا میں عرض کر رہا تھا کہ یوں مطلب عام طور پہ آدمی مبتلا ہوتا ہے، اس کو جہالت کی وجہ سے پتا نہیں ہوتا اور وہ تکبر کر رہا ہوتا ہے، وہ دوسرے کو حقیر جان رہا ہوتا ہے. ہے یہ بھی خطرناک مرض، اور اس پر بھی وعیدیں بھی بڑی سخت ہیں. ایک تو صحیح مسلم شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و تکبر کی تعریف، الکبر بطر الحق و غمط الناس، یعنی تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر یعنی گھٹیا جاننے کا نام ہے. امام راغب اصفہانی المفردات میں فرماتے ہیں، تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے. سورہ نحل آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے،
انہ لا یحب المستکبرین،
ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا، یعنی تکبر کرنے والوں کو وہ یعنی اللہ عز و جل پسند نہیں فرماتا. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن متکبرین یعنی مغروروں کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی. انہیں طینت الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی. قیامت کے دن کتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا تکبر کرنے والوں کو. تو بہرحال یہ کہ تکبر نہایت ہی خطرناک اور مہلک مرض ہے. مہلک معنی ہلاک کرنے والا، برباد کرنے والا، کہ اپنے ساتھ دیگر کئی برائیوں کو لاتا ہے اور کئی اچھائیوں سے محروم کر دیتا ہے. چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، متکبر یعنی مغرور شخص جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کر سکتا، ایسا شخص عاجزی پر بھی قادر نہیں ہوتا، یعنی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ عاجزی حقیقی معنی میں عاجزی کر لے. الفاظ کی عاجزی تو سبھی کرتے ہیں، فقیر حقیر اپنے آپ کو بولے گا، ذرا کوئی کچھ بول دے تو پھر اس فقیر کے فقر کا بانڈا پھوٹ جاتا ہے، ایسا وہ سیخ پا ہو جاتا ہے. تو ایسا شخص عاجزی پر قدرت نہیں رکھتا، جو کہ تقوی و پرہیزگاری کی جڑ ہے. عاجزی، یہ پرہیزگاری کی بنیاد ہے اور جڑ ہے. کینہ بھی اس سے نہیں چھوٹتا، اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹی عزت کی وجہ سے غصہ نہیں چھوڑ سکتا، حسد سے نہیں بچ سکتا، کسی کی خیر خواہی یعنی بھلا چاہنا اس سے بھی محروم رہتا ہے، دوسروں کی نصیحت قبول کرنے کا بھی اس میں مادہ نہیں ہوتا، لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. الغرض متکبر، یعنی مغرور آدمی اپنا بھرم رکھنے کے لیے ہر برائی کرنے پر مجبور اور ہر اچھا کام کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے. کتنی یہ بری بلا ہے. اب اس کے اسباب بھی بہت ہیں، مثلا علم ہے تو اس سے بھی تکبر آئے گا کہ اپنے سے جو کم علم ہے اس کو گھٹیا جانے، جاہل ہے، جمعہ 8 دن نہیں ہوا، لے وہ آیا ابھی مدنی دعوت اسلامی کے ماحول میں اور مجھ سے بات کرتا ہے، مجھے مسئلہ بتاتا ہے، میری اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہے، اس کو تو مطلب یوں بھی نہیں آتا، کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے، لے 2 کتابیں اردو کی پڑھ لی اور بڑا علامہ بن بیٹھا. یہ علم جو ہے نا، یہ بھی طرح طرح کے وہ اس کو علم ہونا اس کا، یہ بھی اس کو طرح طرح سے امتحان میں ڈالتا ہے، تو تکبر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور علم جو ہے وہ تکبر جو ہے وہ علم کو کھا جاتا ہے، اس کی روحانیت پھر وہ اس کو نہیں ملتی. تو اس کے نظارے عام ہیں. عبادت یہ بھی بعض اوقات تکبر کا سبب بن جاتی ہے کہ جو کم کرتا ہے عبادت اس کی وہ اس کو حقیر جانتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بچپن کا قصہ بیان فرماتے کہ میرے والد صاحب تہجد کے لیے اٹھے تھے تو میں بھی تہجد کے لیے اٹھا، تو کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ لے تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے، لوگ سوئے پڑے ہوئے، تو میرے والد صاحب نے فرمایا کہ کاش تو بھی سویا رہتا، یہ تیرے لیے اچھا تھا کہ تو سویا رہتا، نہ تو جاگتا نہ ان کی غیبت میں مبتلا ہوتا. تو یہ تہجد یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، لیکن اس عبادت کرنے میں شیطان نے یہ ترکیب آؤٹ کرائی. تو یہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اپنے کو لڑکپن کا یا بچپن کا واقعہ ہے. تو یہ صاف لوگ تھے، مخلصین تھے، کہ ہماری نصیحت کے لیے انہوں نے بیان کر دیا کہ تم لوگ ایسا مت کرنا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ عبادت کرنے والا بھی گناہوں میں پڑتا ہے، بعضوں کا دوسروں کو گھٹیا جاننے میں مبتلا ہوتا ہے. نمبر 3، مال و دولت، یہ بھی تکبر کا باعث بنتے ہیں. غریبوں کو گھاس نہیں ڈالے گا، ایک تعداد آپ سرمایہ دار میں تو عام ہے، یہ مالداروں میں علم نہیں ہوتا، ان کے پاس مال ہوتا ہے، علم شاز و نادر کسی کے پاس ہوتا ہو، جو عالم ہوگا وہ اتنا مال کے پیچھے بھاگتا بھی نہیں، وہ ٹیم ہی نہیں ہوتا اس کو، وہ نارمل ہوتا ہے. تو یہ چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، تو مالدار جو ہے نا وہ غریب و نادار کو عموماً حقارت سے دیکھیں گے، کوئی پیٹ پھلا کے، ہم کو تو تجربے میں پیٹ پھلا کے بیٹھے ہوں گے، جیسے کوئی ہم جیسا جائے گا کہ بھئی مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے کچھ، تو پیٹ پھلا کر بیٹھے ہوئے معاف کرو یا بعد میں آنا، نو لفٹ، مطلب اس سے اپنے کو لگے کہ دل ٹوٹ جائے. غریبوں اس کی جگہ اگر کوئی ان کے مطلب کا آدمی آوے نا، جیسے کوئی کاروباری آدمی آئے یا کوئی جس سے فائدہ ہو، تو آئیے بوتل لے آؤ، چائے لے آؤ، یوں سب ہونے، اپنے جیسا کوئی مذہبی آدمی جائے تو یوں ہو، یا یہ مولوی کا ٹپک پڑا، یہ تجربات ہیں. لیکن خیر کسی فرد معین کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تکبر کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، لیکن قرائن بعض اوقات واضح ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کو اس کی سمجھ نہیں آتی، تو زبان کو بند رکھنے میں عافیت ہے. تو مال و دولت جو ہے نا یہ عموماً غریبوں کی تحقیر کرواتا ہے. مال و دولت ویسے بھی اس کی پذیرائی نہیں ہے، مال جمع کرنا جائز ہے، حلال مال ہو 100%، تو کروڑوں اربوں روپے بھی اگر کسی نے جمع کیے تو مباح ہے، گناہگار نہیں ہے، لیکن یہ ہے اس کے لیے سخت امتحان اس کی وجہ سے، اور یہ امتحان کم ہے کہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا کہ ایک درہم والے سے زیادہ، یہ بزرگوں کے قول ہے کہ ایک یعنی ایک روپیے کے مقابلے میں جس کے بعد دو روپے ہوں گے نا قیامت کے دن اس کا حساب سخت ہوگا، دو روپے والے کا ایک روپے والے کے مقابلے میں، تو جس کے بعد ہزار ہوں گے اس کے مقابلے میں جس کے بعد دو ہزار روپے اس کا حساب سخت ہوگا، علی حد القیاس ہے نا، اسی پر آپ قیاس کر لیجئے۔ تو یوں مال دولت جو ہے نا یہ لوگ مطلب مال و دولت والوں کو بےچارے یہ ایسے نصیب بھی ان کے کونے کھانچے سے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو لوگ رسپیکٹ بہت دیتے ہیں ان کے مال کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی یہ بےچارے مطلب یوں سمجھتے ہیں کہ یہ سب میرا کمال ہے کہ میں مالدار ہوں بےچارے، تو یوں خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مال تو مال ہر کمال کو زوال ہے، یہ ایک جنرل بات ہے، اللہ جس کو چاہے تو اس کو اس کے کمال کو زوال کیا لگے، کمال مزید با کمال ہوتا جائے، وہ بڑھتا چلا جائے، جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ با کمال ہے لیکن ان کو زوال ہے ہی نہیں، بلکہ نبوت کو جو زوال مانے وہ کافر ہو جائے، کہ اللہ نے نبوت دی اور پھر واپس لے لی، یہ عقیدہ ہی نہیں رکھ سکتے، جائز ہی نہیں ہے، یہ مسلمان ہی نہیں رہے گا جس کو دی دی، ہاں ولایت کے لیے یہ ہے کہ ولایت چھن سکتی ہے، لیکن جس کو اللہ چاہے مرتبے بڑھا دے، میں ہمارے مرشد غوث پاک ہے کیسا کمال حاصل ہے ان کو، اور اب تو وہ پردہ بھی فرما گیا، اب زوال کیسا، اللہ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کرے اور مال کی ہرس ہمارے دلوں سے نکل جائے اور مولا کی محبت مل جائے۔ اسی طرح حسب و نصب، اس میں بھی تکبر آ جاتا ہے بعض اوقات، حسب نصب یعنی کہ خاندان، جس سے بعض اوقات اس میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اعلی خاندان ہو نا جس کا عزت والے خاندان بھی ہوتے ہیں، وہ دوسرے خاندان والوں کے بارے میں اسے کمزور باتیں کرتے ہیں، یہ فقیر لوگ ہیں، یہ ملا لوگ ہیں، خاندانی طور پر ان کے پردادا دادا تو بھیک مانگتے تھے، اب تھوڑا دو پیسے آ گئے تو یہ تھوڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگا ہے، ہم تو جانتے ہیں نا ان کو، اس طرح مطلب ان کی گھٹیا باتیں کریں گے، تو یہ سب نصب جس کا اعلیٰ ہوگا اس کو سنبھلنا ہے، جیسے اب اللہ تعالی سادات کرام کے درجات بلند فرمائے، اب کوئی سید اگر اپنے سب نصب پر تکبر کرے معاذ اللہ، تو جو سادات کرام ہے وہ بھی سمجھ لیں، سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی سید بھی اپنی سیادت پر تکبر کرے تو یہ تکبر اس کے لیے حرام ہے، تو یہ اللہ نے آپ کو سیدوں میں پیدا کیا، آپ تو اتنا شکر ادا کریں کہ کوئی سانس بیکاری نہ جائے شکر میں، کہ اتنا عالی نصب کیا کہ نبیوں کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں آپ کو پیدا کیا، بہت زیادہ شکر آپ پر تو ہے، نہ کہ دوسروں کی تحقیر کہ یہ ملا ہے، یہ فقیر ہیں، یہ فلاں، یہ ایک دوسرے کو بولتے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو یہ نہ کہا جائے، جو سید مشہور ہے اس کے حسب نصب چیک کرنے کے ہم مکلف نہیں ہیں، ہم کو حکم نہیں ہے کہ اس کی ہم گہرائی میں جائیں ہی جائیں، ہم احترام کریں گے ثواب ملے گا۔ عہدہ و منصب پوسٹ، یہ تو سا مطلب خطرناک، اس میں تو وار ہوتا ہے، افسر ہوگا اس کو روب رکھنا ہی پڑتا ہے، وہ غریبوں کو یعنی کہ جو اس کے ماتے تھے اس کو جھاڑتا رہے گا، اور پتہ نہیں ایسے تو بعض ہوگا جملے بولے گا وہ کہ جس سے بالکل تکبر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، ایسے جملے بول دے گا، تو یہ عہدہ اور منصب جو ہے نا، اور اس کو دوسرے وہ سر سر کر کے اس کو مزید وہ شر میں بڑھاتے ہیں، اس کے بعض اوقات ہر سر ایسا نہیں ہوتا، نہ ہر افسر ایسا ہوتا، نہ ہر مالدار کوئی مغرور ہوتا، میں تو ایک جنرل بات عرض کر رہا ہوں، یہ اسباب ہیں، یہ اسی طرح کامیابیاں، جس کو کامیابیاں ملتی رہے نا، امتحان میں بھی کامیاب ہو جائے تو، انٹرویو میں بھی کامیاب ہو جائے تو، کہیں ادارے میں وہ پڑھنا چاہتا ہے کوئی جہاں آسانی سے ملتا نہیں ہے داخلہ ایڈمیشن، وہاں مل گیا، تو یہ سب کامیابیوں پر بھی تکبر آتا ہے، اور جن کو جو ناکام ہوئے ان پر ہنستا ہے، ان کو حقیر جانتا ہے، اور اپنی صلاحیتوں کا یہ مطلب یعنی کہ ثمرہ سمجھتا ہے، اللہ تعالی کی دین یہ بھول جاتا ہے. اسی طرح حسن و جمال یہ بھی تکبر کا باعث بن سکتا ہے کہ جو جن کا حسن کم ہے تو اس کو حقیر جانے گا، اس کی شکلوں کا، اس کے جسمانیت کا مذاق اڑائے گا، اپنے آپ کو مطلب بہت با کمال سمجھے گا، حالانکہ اس میں حسن و جمال ملا تو اس کا کمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور دیا ہے تو وہ امتحان نہیں ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اس میں پاس بھی ہونا ہے. تو کسی کو بھی حسن و جمال والا بھی اپنے سے جو کم شکل ہے اس کو گھٹیا نہ جانے، ورنہ مارا جائے گا. اس طرح طاقت اور قوت، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، میاں جانتے ہو ایک پنچ ماروں گا 32 ہی باہر ہوگی، مچھر کی طرح مسل دوں گا، مچھر ابے مچھر یوں مسل دوں گا چٹکی میں، کیا سمجھتے ہو میں نے تو اس کو مارا تھا اور اس کو چھری ماری تھی، اس پر فائرنگ کی تھی، اس کو قتل کیا تھا، میں واقعی میں نے یہ سنے، میں نے قتل کیے دو دو قتل کیے، تم کیا ہو برابر. میں نے عجیب و غریب مینٹلٹی ہوتی ہے جو طاقت والے ہوتے ہیں نا، اب جیسے باڈی بلڈر ہوں گے تو وہ کیا کریں گے، سینہ کھلا رکھیں گے، سونے کا لاکٹ پہن کر، پہلے تو گھومتے تھے، اب پتہ نہیں گھومتے کہ نہیں گھومتے، اب ہو سکتا ہے کہ بڑا لاکٹ اب چھپا کے باندھتے، کیونکہ اب ہم یہ تو دکھائیں گے، اب لاکٹ نہیں پہنتے، پہلے سونے کے لاکٹ اور یہ پہنتے تھے، اب تو وہ ڈاکوؤں نے سب بلا دیا ان کو، کیونکہ وہ پسٹن کے آگے ان کی باڈی بلڈنگ کام نہیں آتی ہوگی نا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ سونے کے لاکٹ اور یوں مطلب جان جان کے وہ سینہ نکال کے چلے گیا اور کمزوروں پر روپ ڈالے. مجھے یاد آیا ایک بہت پرانا قصہ، کسی وہ کراٹے باز نے ہی مجھے سنایا تھا کہ ایک کوئی بلیک بیلٹ اس میں کوئی شاید وہ بڑا درجہ ہے کراٹے کا، تو مارشل آرٹ سے اس کا تعلق تھا، تو کباڑی سے کچھ اس کی ترکیب آؤٹ ہوئی ہوگی، کباڑی کی گاڑی چلتی ہے نا اپنا ٹھیلا، تو کباڑی کو اس نے بولا میاں منہ سنبھال کے بات کرو، کباڑی کو اس نے بولا میاں منہ سنبھال کے بات کرو، میں بلیک بیلٹ ہوں، ابھی ایک فائٹ دوں گا تھا، وہ بےچارا کباڑی تو کباڑی تھا، کباڑی اور ناڑی، اس کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یہ پھولتا کیا ہے، اس نے تو لوہے کا سریا اٹھایا کس کے اس کے سر پہ مارا، تو کراٹے باز جو ہے وہ نیچے آ گیا، یہ سر پھاڑ دیا اس کا. تو یہ شیر کو سوا شیر بھی ٹکر جاتا ہے، تو یہ تکبرانہ جملے جو ہے نا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں میاں، اس کو پوچھنا میں کون ہوں، ارے یار شرافت سے اپنا تعارف کروا دو نا یار، اللہ سے ڈرو، بندہ عاجزی کرے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو نا تو پھر کوئی بھی نہیں بچتا، یہ زلزلہ بڑے بڑے طاقتوروں کو نگل ہی جاتی ہے نا زمین، کون کس کی طاقت بچا سکتی ہے زلزلے سے، سیلاب آتا ہے کون سا طاقتور یا پہلوان وہ تیر کر نکل جاتا ہے، بلڈنگیں گر جاتی ہیں، گاڑیاں کچل کے ماری دیتی ہیں، ڈاکو مار دیتے ہیں، بلیٹ اگر کھوپڑی پہ لگی تو کوئی تھوڑی پہلوان بچے گا بھیجے میں چلی گئی، تو پھر یہ کہ موت تو سب کو آتی ہے، پھر پہلوان جب بوڑھا ہوتا ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ کہاں ہوتا ہے، مطلب یہ کہ تکبر کا منہ کالا، کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی عاجزی نصیب فرمائے. تو اب یہ کہ جو بھی اس طرح کی برائیاں ہیں نا، اس کو اپنے ذہن میں لا کر کہ یہ چیزیں جو ہیں اگر مجھ میں ہے تو اس کی مطلب یعنی کہ اپنی مطلب یعنی کہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. جیسے علم کی وجہ سے کسی کو تکبر آیا تو اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ یار میں کیا ہوں، وہ شیطان تو مجھ سے بڑا علامہ تھا، معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا بھی استاد بن بیٹھا تھا. لیکن آخر ہوا انجام کیا ہوا اس کا؟ اس نے سب سے پہلے مخلوق میں سب سے پہلے اسی نے تکبر کیا تھا. ابا واستکبر, اس نے تکبر کیا اور انکار کیا, اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. نے اس کو اللہ تعالی نے جب سجدے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کے لیے تو اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. تکبر, تکبرانہ جملے اس نے قرآن نے پیش کیے, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے بنایا. اب یہ ہے اس کے متکبرانہ جملے, یعنی کہ اللہ تعالی فرما رہا ہے اس کو سجدہ کر, اور یہ بدبخت شیطان جو ہے جو فرشتوں کا استاد اور بہت بڑا علامہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس سے بہتر ہوں. نتیجہ کیا ہوا؟ کانا من الکافرین, وہ کافروں سے ہو گیا. لعنتی الی یوم الدین, تو اس پر اب یہ کہ لعنت کا توک ڈال دیا گیا اور یہ شیطان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو شیطان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اس کے تکبر نے اس کو ڈبو دیا. تو سب سے پہلا مغرور اور متکبر سرکش یہ ہے شیطان. تو جو بھی تکبر کرتے ہیں, اب یہ دیکھو کس کی پیروی کر رہے ہیں, اپنا کھاتا خود سنبھال لیں, دیکھ لیں. تو اپنے کو شیطان کے کھاتے میں نہیں جانا, کیونکہ اپنا تو شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے نا, اور انشاءاللہ رہے گا, نو سیز فائر, کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا شیطان سے. تو اس لیے ہم کو تکبر سے دور رہنا ہے. تو یوں شیطان کا منصب جو تھا اس کو نظر میں لا کر کہ تکبر نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا, جو علم کی وجہ سے تکبر کے جس کو وسوسے آئے وہ اس کو یاد کرے اس قصے کو, اور اپنے آپ کو تکبر سے دور رکھے. اسی طرح عبادت کی وجہ سے اگر کسی کو تکبر پیدا ہوتا ہے تو وہ سبحان اللہ, حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ تابعی علیہ رحمت اللہ القوی جب کسی بوڑھے شخص کو دیکھتے تو فرماتے یہ مجھ سے بہتر ہے اور مجھ سے پہلے اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا شرف رکھتا ہے. جب کسی جوان کو دیکھتے تو فرماتے یہ مجھ سے بہتر ہے کیونکہ میرے گناہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. تو بہرحال یہ کہ تکبر کا علاج کرنا چاہیے, اس کا رسالہ تکبر اس کا نام ہے, مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, مختصر اور جامع اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں 88 یا اس طرح کے, یعنی کہ 100 کے نیچے اس کے پیج ہیں. یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے لیں, اس کو پڑھیں, ایک بار پڑھیں سمجھ میں نہ آئے دو بار پڑھیں, انشاءاللہ ایک ہی بار میں آپ کو سمجھ تو آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ, اگر اردو پڑھنا آتی ہے تو. اس کو پڑھیں, یہ فرض علم ہے سیکھنا, تو اس کو پڑھیں. پھر احیاء العلوم جلد 3 میں بھی تکبر کے عنوان پر کثیر مواد ہے, تو یہ مطالعہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فخر و غرور سے تو
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, ماہنامہ فیضان مدینہ, اس کو حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ الحمدللہ ہماری مجلس نے مرتب کیا ہے. وہ اسلام بھائی جو مکتبۃ المدینہ کی دکان سے براہ راست اپنا شمارہ یا اپنا ماہنامہ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس میں بات ہوئی تھی کہ وہ ڈاک کا جو خرچہ ہے وہ ہمیں بچ جائے اور امیر علیہ سنت کی دعاؤں سے بھی حصہ مل جائے کہ 12 ماہ کی ہماری بکنگ بھی ہو جائے اور یہ ذریعہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے. تو مجلس نے اس کو مرتب کیا ہے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ مکتبۃ المدینہ پر اور یہیں پر المدینۃ العلمیہ مکتبۃ المدینہ پر انشاءاللہ یہ کوپن جو ہے یہ دستیاب ہوں گے. اگر رنگین شمارہ آپ ہر ماہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 720 روپے میں یہ کارڈ آپ کو لینا ہوگا اور ہر ماہ کی تقریباً 5 تاریخ تک آپ یہ شمارہ جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکیں گے. اس پر کوپن نمبر بھی وہ شامل کریں گے, تاریخ ڈالیں گے, آپ کا نام, فون نمبر ہوگا, آپ کا پتہ ہوگا. یہ اوپر کا جو کوپن ہے یہ مکتبۃ المدینہ پر رکھ دیا جائے گا, جبکہ اس پہ نیچے کا جو حصہ ہے وہ آپ کو پیش کیا جائے گا. ہر ماہ آپ نے اپنا کوپن لانا ہے اور اپنا شمارہ لے جانا ہے. اسی طرح اگر سادہ شمارہ بک کرنا چاہتے ہیں تو 419 جمع 1 یعنی 420 روپے آپ کو جمع کرانے ہوں گے. اس میں کوئی ڈاک کا خرچہ نہیں ہے. آپ امیر علیہ سنت کی دعاؤں سے حصہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ شمارہ جو ہے وہ اپنے لیے 12 ماہ کے لیے بک بھی کرا سکتے ہیں. لیکن اس میں صرف ایک احتیاط یہ ہوگی کہ یہ کوپن جس مکتبۃ المدینہ کی شاخ سے حاصل کیا جائے گا, شمارہ ماہنامہ آپ کو اسی جگہ سے مل سکے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اسلام آباد, پنڈی اور دیگر جگہوں سے جو اسلام بھائی آئے وہ یہاں سے کوپن خرید لیں اور اسلام آباد سے ان کو ملے. یہ آپ کو کوپن اسی جگہ سے ہی لینا ہوگا جس جگہ پر آپ کو یہ کوپن جو ہے وہ وہیں سے شمارہ مل سکے گا. تو سادہ 419 جمع 1 420 روپے اور رنگین شمارہ 720 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے یہ کوپن کارڈ جو ہے وہ حاصل فرمائیں.
یہ 401 بھی گریڈیو یا 405 گریڈیو, مہربانی کرنی ہے 19 جمع 1 میں نہ ہی سمجھنی کو نہ ہی بولنا نے مزاق اڑانا پانی. یہ عدد اتنا بدنام ہے. 419 جمع 1 دے سکتے ہوں, 25 بھی کیوں نہیں دیں گے؟
زمین یاد آیا
یا ایک بھی کری دیو یا کری 409 دیو, اگر اوچو کری دیو
419 روپے.
تو ان میں لکھے لو, اگر ہوں تو
لکھے لو, نہیں
بولنا پسند ہے مانگے
نہیں لکھا والی
لکھا والی. تو یہ نہیں, وہ 419 جمع 1 میں سے ایک مائنس ہو گیا, اب 419 روپے.
سبحان اللہ.
مگر 1 روپیہ دیکھو نقصان جائے گا آپ کے ادارے کو. اور یہ 421 بھی کرنے میں دیکھ لیں آپ پوزیشن, حرج نہیں, حرج کیا ہے, جائے گا تو مکتبۃ المدینہ ہی جائے گا. 1 روپیہ کسی کو بوجھ نہیں پڑے گا,
دونوں کر سکتے ہیں پاپا.
ہاں جو بھی کر لیں آپ, وہ نہ رکھے یار.
ٹھیک, 419 روپے پاپا, 19 کا نسبت بھی ہے, 4 کی بھی نسبت ہوگی.
19 کی برکت سے فائدہ زیادہ ہونا چاہیے نا جامعۃ المدینہ, اپنے مکتبۃ المدینہ کو. تو 21-25 چلو, جو اس سال تب جو ہونا ہے 19 کر دیں. چلو اب ویٹ ٹائم فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. ہماری مدنی بیٹیوں نے 13,500 کی بکنگ کروا لی ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کی, 13,500.
اچھا یہ ایک
ماہناموں کی سال بھر کے لیے بکنگ کروا لی ہے.
تحریر ایک سوال ہے اسی سے متعلق ہے, اور ابھی جیسے حاجی امین نے کوپن بتائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوال کا کوئی ایسا نکل آئے راستہ. کہتے ہیں کہ آپ نے دعا دی ہے کہ جو ماہنامہ فیضان مدینہ اپنے لیے کسی اور کے لیے بک کروائے وہ پل صراط سے بآسانی گزر جائے. تو ایک تو یہ کہ اگر کوئی ماہنامہ فیضان مدینہ کسی مرحوم کے لیے اس سال ثواب کے لیے بک کروائے تو کیا اس مرحوم کے لیے بھی یہ دعا ہوگی. ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ کہ جو یہ ماہنامہ اگر ہر ماہ لینے کی نیت کر لے, آپ نے تو 12 ماہ کی بکنگ کے لیے دعا دے دی ہے نا, اب جو ہر ماہ لینے کی نیت کر لے تو کیا اس کے لیے بھی آپ نے کوئی دعا وغیرہ کا کوئی؟
میری دعا بھی کر رہی ہے لگتا ہے, ایسا ہے مجھے بھی اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. میں نے دعا دے دی, اب
دعا کا حساب,
اب یوں ہو تو کیسے, تو یوں کرے تو کیسے, تو میرے ہاتھ میں تھوڑی.
اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. حسن زن کی باتیں ہیں اور یہ گمان ہے, اور ماشاءاللہ بڑا مدینہ مدینہ گمان ہے کہ لوگ آپ کی دعا سے حصہ لینے میں ایک سعادت سمجھتے ہیں, اور یہ ایک ہے بھی سعادت کی بات. تو اب یہ کہ
وقت وقت کی بات ہوتی ہے, اب اس وقت میں نے دعا کر لی, اب اس میں اب کیسے ترمیم کروں میں؟ انڈرسٹوڈ, میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے, میں نے دعا کی, اب وہ قبول ہو گئی. اور ایسے ہی ہے کہ جو سال بھر کے یہ کر لے تو پل سرا سے آسانی سے گزر جائے گا. اب یہ کنفرمیشن تو کوئی تھوڑی میں کر سکتا ہوں, تو پھر مطلب چھوڑو نمازیں, چھوڑو روزے, چھوڑو نیکیاں, سال بھر کا ماہنامہ فیضان مدینہ بک کروا دو, چھٹے پڑے ہو پل سرا سے گزر کے سیدھے جنت میں. تو یہ ظاہر ہے کہ دعا ہے, اور دعا خود عبادت ہے, عبادت کا مغز ہے اور ثواب کا کام ہے. میں دعا کی ہے, اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے. تب یہ میرے کو مطلب اور بھی پرچیاں اور اس طرح سوالات آتے ہیں کہ یوں حصہ ملے گا آپ کی دعا میں, یوں حصہ ملے گا, اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو میرے دعا کے کوئی حصے سے تو نہیں تقسیم ہوں گے؟
نہیں نہیں دعا کر دیں. جا اس کے لیے جا, اللہ قبول کرنے والا
کے نام پر بکنگ کروانا. تو ابھی یوں ہو سکتا ہے کہ بھائی میرے مرحوم والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے میں فلاں عیسائی بھائی کو 12 ماہ کے لیے بکنگ کروا دیتا ہوں, تو واقعی اس کا ثواب ان کو پہنچے گا.
مدینہ مدینہ
ہر نیکی کا ثواب تو ایصال ہو سکتا ہے, فرض نمازوں کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے, تو ماہنامہ کسی کو دلانے کا ایصال ثواب کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ دنیا داری نہیں ہے, اس میں دنیا داری 0.5% بھی نہیں ہے. اب جو اپنے نام و نمود کے لیے اس میں مضمون چھپا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بیسیکلی ہم لوگوں نے جو جاری کیا ہے ظاہر نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے, حالانکہ یہ بہت ہم نے یہ برسوں سے سوچتے تھے, ریجیکٹ کر دیتے تھے, سوچتے تھے مشورے ملتے ہم ریجیکٹ کرتے, نہیں بھائی کوئی سا 19 مضمون آ گیا اور پھر کسی نے ڈبا باندھ دیا تو ہم کریں گے کیا یار, یہ سارا کون مطلب چیک کرے گا اس کو؟ تو اب اللہ نے کرم کیا کہ ایسی مجلسیں اور بنی ہوئی ہیں, اسے مضبوط عیسائی بھائی ہیں جو چیک کریں گے اس کو. اب بھی تو ہو رہا ہے, وہ پھر بھی وہ ہم جو ہے نا, ہم لوگ ہم جیسے انسان کے لیے یہ کہاوت ہے نا کہ انسان بھول اور خطا کا مرکب ہے, ملا ہوا ہے اس کے اندر, یہ مکسنگ ہے. ہم جیسے انسان, انبیاء کرام تو معصوم ہیں, تو یہ بھول تو ہو سکتی ہے. اب اس میں یہ ہے تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ کوئی ایک عبارت اگرچہ کمپوزنگ کی غلطی سے کچھ ہاں کا نہ کہاں ہو گیا اور وہ ہوئی گمبھیر بھول, کوئی شرعی بھول ہوئی, شریعت پکڑے نہ پکڑے کہ بھول ہو گئی کمپوزنگ کی, قصدن کسی نے نہیں کیا, شریعت اس پر نہیں پکڑے گی. بندہ ایسا پکڑے گا کہ موقع ڈھونڈتے ہیں. بعض لوگ تعصب کی عینک بھی چھوڑو, اب خوردبین, تعصب کی خوردبین لگا کے ڈھونڈتے کہ یہ کچھ نکلے الیاس میں سے, کچھ نکلے دعوت اسلامی کے کوئی بڑے ذمہ داروں میں نکلے اور یہ کسی طرح پکڑ میں آئے ہماری, شیطان بھی دو ہاتھ سے ہماری پیٹ تھپکے گا کہ تو بس تو ہی ہے, جو کام میں نہیں کر سکا تو نے کر کے دکھایا اور اس طرح اسلام کو نقصان پہنچایا کر. ویسے لگے میں خائنین جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے اور ہماری باتیں ڈھونڈتے اور ویب سائٹیں کھولی ہوئی ہماری, میرے نام کی کھولی ہوئی ہے اور لگے ہوئے ہیں. تو اب یہ خدا نہ خواستہ کوئی اس میں آ گیا نا, تو یہ ڈر لگتا ہے کوئی مضمون آ گیا, اپنے ملک کے بارے میں کوئی ایسا قانون جو ہے اس کے بارے میں لکھ دیا یا کسی اور دنیا کے ملک کو چھیڑ دیا اس میں, تو دعوت اسلامی کے کام کے لیے مسائل. اب 200 ممالک میں پیغام پہنچا, اب کہاں کہاں ملکوں میں کام ہو رہا ہے, امریکہ میں فیضان مدینہ بن رہے ہیں, برطانیہ میں فیضان مدینہ بن رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہاں اکثریت اگرچہ غیر مسلموں کی ہے لیکن ہم اگر ان کی گورنمنٹ کو ہم للکاریں گے تو اس کے جواب میں ہماری مسجدیں بند کرا دیں گے یار، فیضان مدینہ بند ہو جائیں گے، مدنی کام بند ہو جائیں گے، ذمہ داروں اٹھا کر وہ سریوں کے پیچھے رکھ دیں گے، ان سب کو ایگزٹ لگا دیں گے، تو ہم ظاہر نقصان کتنا بڑا ہوگا. بعض لوگ کو جذبات پہ ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے. اب تم نہیں ڈرتے گے، تمہاری چار دیواری میں تم خود اکڑے لگاتے رہو یار، ہم کو پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجانا ہے. ہم کو نہ جس کا دیکھو جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوگا نا اتنا ہی وہ ڈرتا رہے گا یار، کوئی ایسی بھول نہ ہو جائے کہ میری اولاد خطرے میں پڑ جائے. تو میری لاکھوں کروڑوں اولاد ہے یار، تو میں کیسے ان کو داؤ پہ لگا دوں؟ تو اس لیے ہم کدکڑے نہیں لگاتے، پودکتے نہیں ہیں، بڑی بڑی باتیں بھی نہیں کرتے. ہم یہ کر دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور فلاں کر دیں گے اور پھر پتہ بھی نہیں چلے گا، ڈھونڈتے رہو اس کو. یہ نہیں، ہم تو سیدھی سیدھی نماز اور مسجد برو تحریک چلا رہے ہیں اور پوری دنیا میں چلا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور ہر مسلمان بس ہم چاہتے ہیں کہ نمازی بن جائے. تو اس کے لیے ہم کو بہت محتاط اور پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھو کہ ہمارا دعوت اسلامی نے کانچ کا ایک محل ہے، کانچ کانچ سمجھتے نا، کانچ کا محل ہے، اور کانچ کے محل میں کبھی بھی پتھروں سے نہیں کھیلا جاتا. پتھر لگ جائے گا تو وہ درار پڑ جائے گی. تو جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا کہ ڈرتے نہیں ہیں، یوں یہ ڈرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کر کے آ رہے ہیں. تو اس لیے بعض اوقات لوگ بول دیتے ہیں اور ہماری بس بھولیں نکالتے رہتے ہیں. حالانکہ بھول کون نہیں کرتا یار، انبیاء کرام اور ملائکہ فرشتے ہیں، معصوم ہیں، باقی ہم بندے تو ہیں خطا کا پتلا. ہم لوگ تو خطا کے پتلے ہیں، ہم تو بھولے کریں گے. تو مسلمان کا اگر بھول ہو جائے، اس میں کوئی عیب یا خامی آ جائے، تو ہم کو حکم شریعت ہے اس کو چھپائیں، ڈھکیں اس کو. لیکن یہاں تو اچھالنے کی نیچر ہے لوگوں کی، اچھالتے اور مرچ مسالہ لگا کر اچھالتے، بدنام کرتے، ڈیگریڈ کرتے، آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ ہاں اصلاح کرنی چاہیے جو غلطی کرے، اصلاح کا جو پروپر طریقہ ہے اس کے مطابق بے شک اصلاح کی جائے، اس کو کس نے منع کیا؟ مگر یہ مائک پر اصلاح تھوڑی ہو سکتی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اصلاح تھوڑی ہوتی ہے. ڈائریکٹ جس نے بھول کی اس سے کسی طرح بھی کانٹیکٹ کرے کہ آپ نے یوں یوں فلاں دن کہا تھا، تو اس کی وضاحت کر دیں یا رجوع کر دیں. تو ہم تو رجوع کر لیتے ہیں جب غلطی ہوتی ہے، تو اعلان کرتے ہیں، ازالے کرتے رہتے ہیں ہم تو الحمدللہ. اللہ سے ڈر کر، بندوں سے ڈر کر کیا ہے اس معاملے میں؟ کیا بندوں کو اتنا کیا مطلب؟ لیکن یہ کہ خود پتا چل جاتا ہے کہ یہ بھول ہو گئی، یہاں غلط مسئلہ ہو گیا ہے، تو مفتی صاحب سے یا کسی سے مشورہ کر کے پھر میں ازالہ کرتا ہوں. جو مدنی مذاکرے مستقل دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں کتنے ازالے کرتا ہوں الحمدللہ. اللہ کرے کہ بس وہ اپنی معلومات پر فخر اور غرور نہ آ جائے اور ڈرتے رہے آدمی، میری معلومات نہیں ہے، کمزوری ہے، کمزوری ہے، کمزوری ہے، کمزوری ہے. علماء کے محتاجی ہے، علماء کی محتاجی میں فائدہ ہے، علماء کے سامنے سرکشی میں ہلاکت ہے. تو بہرحال یہ کہ جو بھی ماہنامہ خریدے گا اچھی نیت سے انشاءاللہ ثواب پائے گا، بکنگ کروائے گا ایک برس کی. اب ایک 12 ماہ کی بکنگ کا ہے کو یار، 12 سال کی بکنگ کراؤ نا، زیادہ ثواب ملے گا. بس جتنا دیکھو نا، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اب 12 سال کی بکنگ کروا لیں، اور ایسی ترکیب کریں کہ اگر دیکھو زندگی کا بھروسہ تو ایک مہینے کا بھی نہیں ہے، ایک دن کا بھی نہیں ہے. ایسی ترکیب جو بھی کر رہے ہیں، ایسی ترکیب کریں کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کا بھائی ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، وہ وصول کر لے یا قیمت واپس نکلوا لے. کیونکہ وہ جو بھی قیمت ادا کریں گے قیمت سالانہ، تو یہ مال جو ہے نا یہ اسی کا ہے، اسی کی ملک پر باقی ہے، یہ دعوت اسلامی کا مال نہیں بن گیا. تو اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کو چاہیے وہ رقم مانگ لے، دے دیں گے، منع تھوڑی کریں گے دعوت اسلامی والے، کھا تھوڑی جائیں گے آپ کے پیسے. تو ورثوں میں پھر ورثے میں تقسیم ہوگی. تو بہرحال یہ کہ اگر آپ چاہیں تو 12 سال کی کر لیں، 25 سال کی بکنگ کر لیں، ہر طرح سے مطلب ہے کہ آپ کو اختیار ہے. تو میں نے تو 12 ماہ کے لیے دعا دی تھی، تو یا اللہ جو کوئی جس طرح بھی 12 ماہ تک ماہنامہ فیضان مدینہ حاصل کرے جائز طریقے پر، اس کو پل صراط آسانی سے پار ہونا نصیب فرما. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب کسی نے بک کروا دیا آپ کو اور آپ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تو وہ بھی اس دعا میں شامل ہو گئے. کسی نے تحفے میں دے دیا 12 ماہ کا آپ کے لیے بک کروا دیا وہ بھی شامل ہو گئے. یہ آپ سب کی دل جوئی کی باتیں ہیں. اللہ دعا قبول کرے, ہم سب کو پل صراط کی دہشت کا احساس بھی دے. وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز, جس کو رب چاہے گا وہ پار کر سکے گا, اور جس کے لیے رب چاہے گا وہ تو پھر وہ بارلی باریک اور ہی نہیں ہوگا, اس کے لیے تو میدان ہوگا, خراما خراما وہ نکل جائے گا, کوئی بجلی کسی تیزی سے نکل جائے گا, گھوڑے سوار کی طرح دوڑتا ہوا نکل جائے گا. بد نصیب بھی ہوں گے جو کٹ کٹ کے پل صراط سے جہنم میں گر رہے ہوں گے, بنا ہوا جہنم پہ ہوگا. تو ہم سب کو ڈرنا چاہیے, اپنے کردار پر نظر ہر وقت رکھنی چاہیے کہ کہیں ہم پھنس نہ جائیں, اور ہوگا بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا, نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا, اندھیرا ہی اندھیرا اندھیرا اندھیرا. اب پل نظر آئے گا یا نہیں آئے گا یہ پتا نہیں مجھے, بس یہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا, تاریکی چاہیے ہوگی. جہنم میں بھی اندھیرا, جہنم کی آگ یہ دنیا بھی آگ کی طرح نہیں ہوگی, لال لال کالی آگ ہوگی, اندھیرا اندھیرا بھی ایک طرح کا عذاب ہے. اب بھی گھپ اندھیرا ہو جائے, بتی سب فیل ہو جائے تو گھبراہٹ شروع ہو جائے. ہمارے یہاں کے تو دور ایسا ہے نا دہشت گردی وغیرہ کا, تو ویسے ہی گھبراہٹ ہو جائے تھوڑی دیر اندھیرا ہو جائے, تو ایسے مواقع پر خاص کہ یار کچھ کوئی اللہ نہ کرے کوئی دشمن کی چال تو نہیں ہے, کوئی ہونے والا تو نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں دنیا کی گھبراہٹ سے بھی بچائے, آخرت کی گھبراہٹ سے بھی محفوظ کرے, قبر کی گھبراہٹ بھی دور فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
چاہوں گا کہ کسی کو سوال کا جواب بتاتے ہوئے, فقہی مسئلہ بتاتے ہوئے, یا طلبہ کو پڑھاتے ہوئے خود کو تکبر سے کس طرح بچایا جائے. یہاں یہ نظریہ یا یہ خیال ذہن میں رہتا ہے کہ میری معلومات میرا علم سامنے والے سے زیادہ ہے, اب اس پس منظر میں خود کو تکبر سے کیسے بچایا جائے اور کس طرح عاجزی اختیار کی جائے, اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیجیے.
بارے میں یہ ذہن میں آنا کہ میری معلومات اس سے زیادہ ہیں تو یہ تکبر نہیں ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک درجہ اولا کا طالب علم ہے اور جو استاد ہے اس نے درس نظامی بھی کیا ہوا ہے, تو اس کے ذہن میں یہ بات تو رہے گی کہ استاد استاد ہے شاگرد شاگرد ہے, تو اس سے مجھے معلومات یعنی قرینہ واضح ہوتا ہے تو مجھے معلومات زیادہ ہے. اور معلومات اپنی زیادہ سمجھنا زید سے یہ حقیر جاننا نہیں ہے, حقیر جاننا اور گھٹیا جاننا اس کو, تو ایسی اگر چیز. لیکن اس میں بھی بس اپنا کمال نہ سمجھے اور اس کے زوال سے غافل نہ ہو کہ مجھے جو بھی معلومات دی اس میں میری کوئی یعنی کہ کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، اور جب چاہے وہ میری معلومات میرا علم مجھ سے سلب کر سکتا ہے. تو یہ اگر ذہن میں ہوگا تو یہ پھر خود پسندی سے اس کا بچاؤ ہے. اور اب جس طالب علم کو یہ پڑھاتا ہے اور اگر یہ اس کو یوں لگتا ہے کہ یہ گھٹیا ہے مجھ سے حقیر ہے، تو اب صرف لگنا وسوسہ آنا یہ بھی تکبر نہیں ہے. جب تک یہ ذہن بن جائے کہ یہ مجھ سے ہے ہی گھٹیا، تکبر جب صورت پیدا ہوگی تکبر کی. اب یہ کہ اس طرح کی وسوسوں کے بچنے کے لیے یا اس کا علاج کرنے کے لیے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا گیا کہ جیسے کہ شیطان ہے اس پر غور کرے کہ یہ بہت بڑا عالم تھا، پھر اس کے انجام پر اپنے بلعم بن باعورہ یہ بھی بہت بڑا عالم تھا، یہاں تک کہ اس کو تو ولایت والی کیفیت تھی کہ وہ لوح محفوظ پر اس کی نظر چلی جاتی تھی اور دیکھ لیتا تھا اس کو، اتنا بڑا علامہ تھا، لیکن وہ بھی غارت ہوا. پھر وہ عبداللہ ابن سقا اور عبد القادر، شیخ عبد القادر ابھی بطور غوث اعظم مشہور نہیں تھے، عہد طالب علمی تھا، تو ان تینوں نے آپس میں یہ کہ ایک غوث وقت کے جو غوث تھے ایک بزرگ تھے ان کا شوہرا سنا کہ یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں تو چلو چلتے ان کے پاس. تو اب تینوں نے اپنی اپنی وہ نیتیں بیان کی. تو اس نے عبداللہ نے کہا کہ میں ان سے ایک سوال کروں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے. اور ابن سقا نے کہا میں تو ایسا سوال کروں گا جواب دے ہی نہیں سکیں گے. اور شیخ عبد القادر جیلانی کہ ان کے مقدر میں سعادت تھی، انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں سوال تو کچھ نہیں کروں گا، میں تو زیارت کروں گا. اب یہ تینوں پہنچے، جب پہنچے تو وہ وقت کے غوث جو تھے باکرامت بزرگ تھے، وہ نشست پر بیٹھے بیٹھے نظروں سے اوجھل ہو گئے، ابھی تو تھے کہاں گئے، پھر ظاہر ہو گئے اور جلال بھری نظر ڈالی عبداللہ پر کہ سن تیرا سوال یہ، اس کا جواب یہ ہے، میں تیرے کانوں تک دنیا دیکھ رہا ہوں کہ تو دنیا میں کانوں تک ڈوبا ہوا ہے. اور ابن سقا کی طرف اس سے زیادہ غضب آلود نگاہ ڈالی اور فرمایا تیرا سوال یہ اور اس کا جواب یہ، تیرے اندر میں کفر کی آگ بھڑکتی دیکھتا ہوں. اور پھر اپنی مسند سے اٹھے اور شیخ عبد القادر جیلانی کو گلے لگا لیا اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ وقت آئے گا کہ بغداد معلا میں ممبر پر کھڑے ہو کر تم اعلان کرو گے قدمی ہاذہ علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. تو اب یہ کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ہم سب تینوں فارغ ہو گئے، پڑھ لیا ہم نے جو پڑھنا تھا، تو میں تو کاروبار کی طرف متوجہ ہوا اور میں دنیا داری میں پھنس گیا، اور اس بزرگ کا اس وقت کے غوث کا قول میرے حق میں صادق آیا کہ میں کانوں تک دنیا میں ڈوب گیا. کل تو اگر کوئی بزرگ کہہ دے نا کہ تو مالا مال ہو جائے تو یہ بزرگ کی بہت بڑی کرامت مانی جائے گی کہ دولت سے نواز دیا، میری کوٹھی بن گئی، میرا بنگلہ بن گیا، اور بھائی ادھر ادھر میری تو برانچیں کھل گئی کاروبار کی، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بھائی ان کے صدقے میں ان کے کرم سے ان کی نگاہ کرم سے بس اپنے پاس تو پیسوں کی ریل پہلے. حقیقت میں یہ ہے بڑی آفت دولت جو ہے، تو وہ دولت میں یعنی وہ ان کو ان کے حق میں بدعا تھی ہے کہ یہ دولت میں ڈوب گیا، علم دین سے اس نے کوئی آخرت کا فائدہ اور نفع نہیں اٹھایا. اچھا اب ابن سقا جو تھا یہ بہت بڑا عالم، بڑا ذہین ترین، بہت بڑا عالم بنا اور مناظر بنا، اور اس کو کہیں سے چیلنج آیا مناظرے کا پادریوں کی طرف سے, ہم سے مناظرہ کرو. تو یہ وہاں پہنچا اس ملک میں, مناظرہ کیا, خاموش کرا دیا. مد مقابل جو پادری آئے تھے عیسائیوں کے کرسچنوں میں, خاموش کرا دیا. جیت گیا ان سے. پھر وہ بادشاہ کیا مہمان تھا یہ ابن سقا, ان کے چیلنج پر آیا تھا. اس کی نظر شہزادی پر پڑ گئی, اب وہ عشق مجازی میں مبتلا ہو گیا. اس نے ہاتھ مانگا اس کا کہ میرا نکاح سے کروا دو. تو وہ کہا گیا کہ ایسے نکاح نہیں ہوگا, تم تو مسلمان ہو, ہم لوگ کرسچن ہیں. ایک ہی صورت ہے کہ کرسچن ہو جاؤ تو ٹھیک ہے, نکاح کروا دیتے ہیں. تو اس نے عشق مجازی سے مغلوب ہو کر کرسچن مذہب قبول کیا, نکاح کیا اس سے لڑکی سے. اور بس وہ کچھ ہی عرصے میں اس کے بدن میں ایسی بیماریاں پیدا ہو گئیں کہ اس کا مطلب یہ سڑ سڑا گیا بدن, اور اس کو ان لوگوں نے کہیں پھکوا دیا. اب وہ زندہ تھا اور کوئی بزرگ وہاں سے گزرے ان کو پہچانا, اس کا اب توبہ کر لے کہ تو نے یہ کیا کیا, تو کہا اب میں توبہ نہیں کر سکتا. اس طرح آخر کار وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بے کسی کی موت مر گیا. اس بزرگ کا قول کہ تیرے اندر میں کفر کی آگ بھڑکتی دیکھتا ہوں. اور واقعی میرے مرشد غوث پاک کے لیے بھی وہ وقت آیا کہ بغداد شریف میں انہوں نے بھی اعلان فرمایا, قدمی ہاذہ علی رقبتی کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. اور میرے غوث پاک کا بیان تو ریلے ہوتا تھا, ہمارا تو یہ مختلف آلات کا اور کروڑوں روپے کی مشینری کا محتاج ہے, ہمارا بیان ریلے ہونا یا یہ ٹیلی کاسٹ ہونا. لیکن میرے مرشد غوث پاک کی تو ایک کرامت تھی کہ جو پہلا سن رہا ہے آواز, وہ آخری والا بھی اتنی صاف آواز سنتا تھا. اور غالباً 70,000 کا اجتماع ہوتا تھا اور سب کو آواز جاتی تھی. اور یہاں تک کہ یہ ریلے, یہ تو مائک کے بغیر آواز پہنچانے کی کرامت, اور ریلے ہوتا تھا. دوسرے ملکوں میں بھی مشائخ اپنے اپنے آستانوں میں جمع ہو کر, کوئی غاروں میں عبادت کر رہا ہے تو وہاں یہ حضرات جو بزرگان دین تھے وہ سنتے تھے آواز غوث پاک کا. تو یہ میرے مرشد کی کرامت تھی. تو یہ سعادت مند تھے کہ انہوں نے کوئی بے ادبی کا تصور نہیں کیا. وہ دونوں نے بے ادبی کا مسئلہ کیا, ایک نے تو بے ادبی ہلکے درجے کی تھی عبداللہ نے, تو وہ تو چلو اس کے بارے میں کفر کا قول یعنی کہ نہیں کیا ان بزرگوں نے دنیا داری میں. اور یہ بدبخت جو تھا ابن سقا, اس نے گستاخی, کھلی گستاخی کی, اس لیے وہ برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا. تو بزرگوں کی اللہ تعالی ہم کو گستاخی سے بچائے, بے ادبی سے بچائے, اور ہمیں بس فرما بردار اور سعادت مند رکھے. تو اس طرح مطلب ابن سقا ہے یا اس طرح کے جو برباد ہوئے نا, تھے عالم لیکن برباد ہوئے اپنے تکبر کی وجہ سے. تو ایسوں کو اگر تصور میں دوہرائے جس کو اس طرح کے تکبر کے خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, یا اپنے اندر اسباب پاتا ہے اس طرح کے, تو وہ یہ غور کرے کہ جب ایسے ایسے نہیں بچے تو میں کس کھاتے میں ہوں, تکبر کر کے کیسے بچوں گا. اور یہ بھی ایک علاج ہو سکتا ہے کہ جس شاگرد کو یہ پڑھاتا ہے اپنے شاگردوں کو, تو ان پر اپنی شفقت بڑھا دے اور ان کو جھاڑ جھپٹ وغیرہ سے بھی آپ خود بچے, کہ جھاڑ جھپٹ سے بھی بازو کا تکبر آ سکتا ہے, حوی ہے نا یہ, وہ حقیر. وہ پھر بازو کا جملے الفاظ نکل جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا قبولیت کی گھڑی ہو تو وہی الفاظ, غلط الفاظ اس کے منہ سے نکلے تو وہ مسئلہ. جاہل ہے جاہل, حجامت کر حجامت, اب تو پہلے یوں بولتے تھے وہ حجام بنے گا, اب پتہ نہیں ہیڈ ڈریسر بناتے ہوں گے, الفاظ میں فرق آ گیا ہوگا. بات تو اسی طرح, مطلب جو پڑھ نہیں سکتا نا اس کو اس طرح بولتے ہیں, کباب بیچے گا. ہاں تو اس طرح مطلب یعنی کہ وہ طرح طرح کے جملے نکلتے ہیں منہ سے، تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. اور جو عاجزی کرتے رہے بزرگ، ان کے بھی اگر ذہن میں حکایات ان کے ہیں تو اس کو دہرائے. جیسے کہ اعلی حضرت امام شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے، جن کے بارے میں تو کئی علوم و فنون، ایک قول کے مطابق 55 بلکہ اب تو زیادہ کے بھی تحقیقات ہیں، علوم و فنون کے یہ ماہر تھے. وہ اتنے بڑے عالم دین تھے مگر ان کی عاجزی تو بس مثالی عاجزی. فتح رضویہ جلد 29 یعنی 29 پیج نمبر 594، اس کے حوالے سے عرض ہے کہ فقیر تو ایک ناقص قاصر ادنا طالب علم ہے، کبھی خواب میں بھی اپنے لیے کوئی مرتبہ علم قائم نہ کیا. اور بحمدہ تعالی بظاہر اسباب یہی ایک وجہ ہے کہ رحمت الہی میری دستگیری فرماتی ہے. میں اپنی بے بضاعتی یعنی بے سر و سامانی جانتا ہوں، اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں. مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کرم سے میری مدد فرماتے ہیں اور مجھ پر علم حق کا افاضہ فرماتے ہیں یعنی فیض پہنچاتے ہیں. اور انہی کے رب کریم کے لیے حمد ہے اور ان پر ابدی صلاۃ السلام. ایک اور مقام پر یعنی فتح رضویہ جلد اول پیج نمبر 93 پر فرماتے، کبھی میرے دل میں یہ خطرہ یعنی خیال نہ گزرا کہ میں عالم ہوں. اب ہے کوئی مقابلے میں اپنے، یعنی کہ چلو زبان سے تو بولتے ہیں کہ میں کم علم ہوں، لیکن دل میں ضرور ہوتا ہے کہ میں عالم ہوں. اسے بولتے ہیں شرماتا ہے، کبھی غصے میں بہت کچھ بول جاتا ہے لفظ عالم کے علاوہ. تو یوں ایسے عاجزی کرنے والوں کے بھی مثالیں لے کے اعلی حضرت جیسا عالم یہ کہتا ہے کہ مجھے خواب میں بھی کبھی یہ نہیں آیا کہ میں کوئی علمی مقام رکھتا ہوں، اور دل میں بھی کبھی یہ خطرہ اور وہم نہیں ہوا گزرا خیال کہ میں بھی کوئی عالم ہوں. اب ہے مطلب مقابلہ ممکن نہیں ہے اعلی حضرت کی عاجزی کا. کسی نے سوال کیا تھا، سوال میں کہ ہم کو جواب دے دو اور جو خرچہ ہوگا ہم آپ کو دے دیں گے. اس پر اعلی حضرت نے وہ فرمایا کہ کون کس نے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ ہم کوئی پیسے لے کر فتوے لکھتے ہیں، ہمارے تو خاندان میں کسی نے پیسے نہیں لیے، وہ اتنے سال سے اور میں اتنے سال سے فتویٰ لکھتا ہوں، کبھی کسی سے کوئی اجرت نہیں دی، ہمارے ہاں یہ کام فی سبیل اللہ ہوتا ہے. یہ اعلی حضرت تھے، یہ سب مفتی تھے. اگرچہ فتوے پر اجرت لینا جائز ہے، لکھ کر فتویٰ دینے پر اجرت جائز ہے، لیکن اعلی حضرت فی سبیل اللہ لکھتے تھے. اللہ اعلی حضرت کے قدموں کی دھول کے صدقے ہم کو اخلاص نصیب کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تحریری سوالات بھی ہمارے پاس جمع ہو رہے ہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ جو مدنی بیٹیاں گھر میں ہوتی ہے ان کی شادی کے بارے میں ان کے گھر والے نہیں سوچ رہے ہوتے اور ان کی عمریں بھی ہو چکی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے کوئی حکم ارشاد فرمائے اور والدین کے لیے بھی کوئی مدنی پھول عطا فرمائے، اور جو انہیں مدنی کاموں سے روکتے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. عمریں ہو چکی ہوتی ہیں.
وجہ اس کی ایک تو وہ رسم و رواج، غیر ضروری رسم و رواج اتنے بڑھ گئے کہ عمریں نکل جاتی ہیں پیسے جمع کرتے کرتے. اور رشتے ملتے نہیں ہیں اپنی پسند کے. یہ تو ہے نہیں کہ چلو کوئی غریب یا متوسط اور مذہبی شخص سے رشتہ دے دیں. یہ فل ماڈرن دیکھیں گے اس کی روزی کیسی ہے, اس کی کوئی تفتیش نہیں ہوگی. چاہے وہ سودی اڈے میں سے انگارے جمع کر کے لاتا ہو, ان انگاروں کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی اتنا یہ رشتہ دینا اس کو جلدی رشتہ دینا پسند کریں گے. تو اس طرح کے مطلب یہ کہ مینٹلٹی ہے نا یہ آؤٹ ہو گئی ہے سر. ورنہ ہر کہ اگر سادگی سے اور مذہبی اور نیک نمازی پرہیزگار کو رشتہ دینا چاہیں تو مل سکتا ہے, لیکن آپ بتائیں مسجد امام کو کون رشتہ دے, مؤذن کو رشتہ کون دے, عالم کے لیے بھی کب ذہن بنے ان کا دینے کا رشتہ, نہیں دیتے رشتہ. یہ مولانا بھائی داڑھی رکھ لے تو قیامت کرتے ہیں, نہیں داڑھی والے کو نہیں دیں گے. نہ لڑکی پسند کرتی ہے پھر بھگتتی ہے, یہ بھگتتے ہیں سارے. زیادہ تر تو معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ میں تو شروع سے میری داڑھی آئی جب سے رکھ لی تھی مجھے پتا نا میرا رشتہ کیسے ہوا ہے, کوئی تیار نہیں ہوتا تھا رشتہ دینے کے لیے میرے کو, پتا ہے مجھے بڑا تجربہ ہے. اگر آئے رشتہ تو ایسا ناقص آئے کہ مطلب بندہ کرے کیا, کیا زندگی بھر اس کی خدمت کرنے کے لیے دے رہے ہیں مجھے, مریضہ ٹکا رہے ہیں یا کوئی بدن میں کوئی سی ایسی چیزیں کہ کوئی نہ لے تو وہ مولانا کے کھاتے میں ڈالو. یہ ایک دور میں نے دیکھا ہے, اب وہ دور کافی تبدیل ہے الحمدللہ. دعوت اسلامی نے سوچ کا دھارا اب تبدیل کیا ہے, اللہ کی رحمت ہے کہ اب وہ حالت ہے کہ ایک تعداد خاندانوں میں ملے گی کہ الیاس جدھر بولے ادھر رشتہ کر لیں گے ہم, بولتے میرے کو, لیکن خیر میں ایسا کرتا نہیں کہ یہ مطلب پھر وہ ادھر جھگڑا ہوتا بولے یار یہ پھنسا دیا خاندان کے دوسرے آدمی پھر بولیں گے, تو میں اس میں پڑتا نہیں. لیکن ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ اب بالکل سوچ کا دھارا بدل چکا ہے, ورنہ مجھ پر جو گزری ہے مجھے پتا ہے. اللہ کا کرم جان نصیب ہوتا ہے وہیں ہوتا ہے, لوہے محفوظ پر جہاں رشتہ لکھا وہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ جب یہ بالغ ہو جائے لڑکی اور رشتہ اگر اس کا کف یعنی جوڑ اس کا مل جائے تو رشتہ کر دینا چاہیے. یہ تربیت اولاد مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اس کے پیج نمبر 178 پر ہے. اولاد کے جوان ہو جانے پر والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی نیک اور صالح خاندان میں شادی کر دیں. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا نکاح کرو, بیٹیوں کو سونے اور چاندی سے آراستہ کرو اور انہیں عمدہ لباس پہناؤ اور مال کے ذریعے ان پر احسان کرو تاکہ ان میں رغبت کی جائے, یعنی ان کے لیے نکاح کے پیغام آئیں. یہ سب چار دیواری میں کرنے کا, اچھے کپڑے اور یہ سب اجنبیوں کے سامنے نہیں, غیر مردوں کے سامنے نہیں. یہ حدیث تو یہاں پوری آگے لکھا ہے کتاب میں, اولاد کے جوان ہونے پر بلا وجہ نکاح میں تاخیر نہ کی جائے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں لڑکے کی ولادت ہو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے آداب سکھائے, جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے. اگر بالغ ہونے کے بعد نکاح نہ کیا اور لڑکا مبتلا گناہ ہوا تو اس کا گناہ والد کے سر ہوگا. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کف مل جائے تو تم اپنی بچیوں کا نکاح ان سے کر دو اور بچیوں کے معاملے میں ٹالم ٹول یعنی آج کل مت کرو. کف کا اس میں ہوا کہ جب تمہیں کف مل جائے. تو کف کا معنی یہ ہے کہ مرد عورت سے نسب وغیرہ میں اتنا کم نہ ہو کہ اسے نکاح عورت کے اولیاء یعنی سرپرستوں کے لیے اس عورت کے بڑوں کے لیے باعث ننگو آر یعنی بدنامی کا سبب ہو. کفاعت یعنی کف ہونا جوڑ ہونا صرف مرد کی جانب سے معتبر ہے, عورت اگر کم درجے کی ہو اس کا اعتبار نہیں. کفاعت میں چھ چیزوں کا اعتبار ہے: نسب, اسلام, پیشہ, حریت یعنی آزادی, دیانت, مال. یہ مزید اس کی تفصیلات پڑھنے کے لیے پردے کے بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, تو یہ ضرور پڑھ لی جائے. بعض لوگ جو کورٹ میرج کرتے ہیں نا ان کا تو نکاح بھی نہیں ہوتا, بعضوں کے سب کا نہیں, ان کا کف نہیں ہوتا کہ لڑکی اعلی نصب کی ہے اور لڑکا گھٹیا نصب کا ہے. تو یہ مثلاً سید کی لڑکی کو بھگا کر لے گیا اور یہ لڑکا جو یہ غیر سید ہے, تو اب یہ نکاح نہیں ہوگا ان کا جب یہ کورٹ میرج کریں گے نا سرپرست کی اجازت کے بغیر. تو یہ ہے مسائل ہے, سرپرست کی اجازت اس میں شرط ہے جبکہ لڑکی اعلی خاندان کی ہو. ہاں لڑکا سید ہے اور لڑکی کسی گھٹیا خاندان کی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اعلی یعنی یہ کفات ہے نا یہ چلے گا اس کی طرف سے کہ وہ جوڑ ملے لڑکے کی طرف سے, کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی سے اعلی ہو گھٹیا نہ ہو, یہ ذہن میں رکھیں. سید اعلی ہے, غیر سید یہ اس معاملے میں گھٹیا. پھر اس میں مزید تفصیل ہے کہ عالم ہے تو اس کا درجہ پھر عام سید سے بڑا ہوتا ہے. تو یہ تفصیلات آپ اس میں پڑھ لیں پردے کے بارے میں سوال جواب, ورنہ یہ کئی نکاح جو ہے نا یہ مسائل لوگ جانتے نہیں ہیں اور گڑبڑے ہو جاتی ہوں گی. بہار شریعت میں بھی اس کی تفصیلات ہیں, آٹھویں حصے میں, ساتویں حصے میں, ساتویں حصے میں بہار شریعت کے ساتویں حصے میں بھی تفصیلات ہیں. پردے کے بارے میں بھی بہار شریعت سے مدد لی گئی ہے لیکن اس میں تھوڑا آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے. جواب دیجئے میری برادری, کعبہ مشرفہ کے جس کونے میں حجر اسود نصب ہے, یعنی لگا ہوا ہے حجر اسود اس میں, اسے کیا کہتے ہیں, اس کونے کا نام کیا ہے؟ میری برادری اگر جواب دے دے.
آپ کی برادری سے مراد بابا
50 سال یا اس سے اوپر,
پاک مکی کابینہ, مہروی کابینہ, اسلام آباد, پنڈی, پنڈی گیب, اٹک, واکینڈ.
کعبہ مشرفہ کے جس کونے میں حجر اسود نصب ہے اسے کیا کہتے ہیں, اس کونے کا نام کیا ہے؟ دیکھو کسی سے پوچھ کر کوئی بتائے تو, یا کوئی پیڑ وغیرہ سے دیکھ کر جواب دیں گے تو یہ اجازت نہیں ہے, یہ دھوکہ ہوگا, خیانت ہوگی. آپ کو اگر ذہن میں ہے جواب تو دینا ہے, کسی نے بتا دیا تو اب جواب نہ دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا نام, عمر, کہاں سے سواری آئی آپ کی؟
ریاض احمد عطاری, مدرسے حاج مرہ مہروی کا بھی ناسے حاضر ہوا ہوں بپا.
ماشاء اللہ.
کم و بیش 58 سال عمر ہے میری.
ماشاء اللہ.
خانہ کعبہ کے جس کونا میں حجر اسود نصب ہے اس کو رکن اسود کہا جاتا ہے.
جواب درست ہے, ماشاء اللہ ہے. مطلب مجلس حج عمر آ گئے اور نگاہیں بھی نیچے دی ہیں, وہ آنکھوں کے کفلے مدینہ والے لگ رہے تھے. ماشاء اللہ, واہ.
باقی آمدنی تو فبش کر,
باقی تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر. ماشاء اللہ, اللہ اور برکت دے. جواب دیجئے یہ کیا ہے؟
اس کا جواب کون دے گا؟
سب کو یہ بھی نہیں پتا یہ کیا ہے، یہ کس کی آنکھ ہے؟ دیکھ سوچ رہے ہوں شاید یہ کسی کی آنکھ تو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں سب ہاتھ نہیں اٹھا رہے، سب کو نہیں پتا یہ کیا ہے. لبیک میں تھوڑے تھوڑے بول رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عدنان احمد ہے، میں پاکستان نیوی سے آیا ہوں. اس کا نام حجر اسود ہے جو ہم نے تصویر میں کنکا باغی کے ساتھ.
انہیں حجر اسود یعنی کیا؟ یہ جو گول گول دائرہ ہے یہ حجر اسود ہے یا اس کے اوپر جو نظر آ رہا ہے کچھ؟
یہ پورا پتھر جنت کا پتھر ہے. یہ اس کا
یہ کیا یہ گول گول جو نظر آ رہا ہے یہ حجر اسود ہے یا کہاں حجر اسود؟ اس میں کہاں ہے اس تصویر میں؟
یہ جو کالے والا یہ حجر اسود ہے،
جو کالا حصہ ہے وہ حجر اسود ہے.
جی حجر اسود.
جواب درست ہے. حجر اسود کے معنی ہے کالا پتھر. اور یہ جو کالے پتھر کے گرد جو بنا ہوا ہے نا، یہ چاندی کا خول. اور خول کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. کور چاندی کا کور ہے یہ
بھائی. اندر جو پورا ہے یہ کالے رنگ کا، یہ پورا حجر اسود ہے.
جی ہاں، یہ پہلے سفید تھا، پھر لوگ اس کو چومتے رہے، یہ خطائیں چوستا رہا، لوگوں کے گناہ چوستا رہا، تو یوں یہ کالا ہو گیا.
بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو خود مصطفیٰ. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا
مانوا فیضان مدینہ پاکستان کی کارکردگی اسلامی بھائیوں کی، یہ تو اسلامی بہنوں سے بڑھ گئے. وہ اتنے زیادہ بھی نہیں بڑھے، ان کے اتنے بڑے بڑے اجتماع، ان کے مدنی مذاکرے شان و شوکت سے ہوتے ہیں، ملتے جلتے پردہ نہیں ہے، آتے جاتے ہیں. اسلامی بہن پردے میرے کر دیکھو نا 13,500 کر گئی، اور اسلامی بھائی بڑے ہیں تو یہ زیادہ نہیں بڑھے، یہ 200-300 بڑے. ان کی ممبر شپ جو کنفرم ہو چکی ہے 13,806، جبکہ ان کی تقریباً 13,500. تو یوں اتنی خوش فہمی میں نہیں، آپ ڈبل ٹریبل ہو جائیں تو پھر بات کریں گے آپ سے. ابھی آپ کو بہت کوشش جاری رکھنی ہے. اور نیتیں ہوئی 54,169 کی. اب یہ تو نیتیں تو معلق ہے، جب آج نقد کل ادھر، جب ہاتھ میں آئے تب سچے. اور کل ممبر شپ اور نیتیں یہ بھی بس وہی جو مین تو فگر وہی ہے جو میں نے بیان کیا. تو اب یہ نیتیں ممبر شپ اور یہ ملا کے 67,975 یعنی 67,975.
مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے جو کارکردگی ملی ہے وہ شاید 3000 سے زیادہ کے آس پاس ان کو بکنگ اور اس کی رقم یہ جمع کروا چکے ہیں
ماشاء اللہ. ان میں اچھا شامل ہوگی
واللہ واللہ.
جب مقابلہ ہو تو ہر طرف سے جمع کرنا ہوتا ہے نا, اپنی بھرپور قوت کا
جی ہاں
مظاہرہ ہو نا.
جامعۃ المدینہ کی مجلس نے بھی ہماری مجلس مکتبۃ المدینہ سے رسید بکیں لی ہیں اور ان کا بھی بڑا عزم ہے اور انہوں نے بڑی اچھی تیاریاں شروع کر دی ہیں بکنگ کرنے کے حوالے سے.
نہیں تو میری مدنی بیٹیاں پیچھے تھوڑی رہیں گی, انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ اب ہم نہیں کریں گے. یہ کوئی بات ہوئی یار, کل دیکھو کیا ہوتا ہے.
سبحان اللہ. تو کل
مقابلہ سخت ہے
انشاءاللہ,
مگر یہ کہ عورت سے جو ہار جاتا نا اس کی عزت نہیں رہتی. اب دیکھ لو آپ, ہارنا نہیں ہے آپ کو, پیچھے نہیں ہٹنا ہے, اسلامی بہنوں کو مایوس نہیں ہونا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ میں ہو یا مکہ شریف میں ہو اور وہ یہ منت مانے کہ اگر میرا فلا کام ہو جائے تو میں مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں 3 روزے رکھوں گا, اب منت اس کی پوری ہو گئی اور اب وہ اپنے وطن واپس آ گیا, اب وہ روزے کہاں رکھیں, برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
منت میں مقام کا جو تذکرہ نا یہ نامعتبر ہوتا ہے, اگر یہ وہاں نہیں روزے رکھے تو کوئی بات نہیں, اپنے وطن میں آ کر بھی اگر یہ روزے رکھ لیتے ہیں منت کے تو منت پوری ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمیں سوالات آ رہے ہیں, ان میں ایک سوال ہے, کیا شادی کے کھانے میں عقیقہ کر سکتے ہیں اور کیا شوہر اپنی بیوی کا عقیقہ کر سکتا ہے؟
عقیقہ کھانے میں تو نہیں ہوتا, عقیقہ تو اس کے شرائط, قربانی کے شرائط جو ہے نا جانور کے, اس شرائط کے مطابق جانور اگر وہ ذبح کرتے ہیں شادی کے موقع پر اور وہ گوشت شادی کے کھانے میں استعمال کر لیتے ہیں تو جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
شوہر بیوی کا کی کیا کر سکتا؟
باپ کرتا ہے بچوں کے عقیقے, شوہر بیوی کا عقیقہ تو ویسے ہی عقیقہ ہے خود مستحب, اگر کسی نے عقیقہ نہیں کیا تو گناہگار نہیں. تو شوہر پر بیوی کا عقیقہ تو ویسے بھی نہیں ہے, ہے نا, مستحب بھی نہیں ہے نا, کرنا چاہے تو حرج بھی نہیں ہے اگر نہیں ہوا عقیقہ اور شوہر اپنے پلے سے کر لیتا عقیقہ, اس کو بول دیتا کہ میں تمہاری طرف سے عقیقہ کر دیتا ہوں تو, مگر اب بس جائز ہے, نہ کیا تو کوئی حرج بھی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی, کیا والد اور بچے دونوں کا عقیقہ بھی ساتھ ہو سکتا ہے؟ والد نے اپنا بھی نہ کیا اور اب بچے کا بھی نہیں ہوا تھا, دونوں کا ساتھ کر لیا.
ایک بکرے میں تو ایک حصہ ہوگا, اگر سات جانور, سات حصے والا جانور لیتے ہیں, باپ کا بھی ہو سکتا ہے, دادا بھی اگر نہیں کیا, دادا بھی حیات ہے جیسے, اس کا بھی عقیقہ ہو سکتا ہے, پوتے کا بھی شامل ہو سکتا ہے, نواسے کا بھی شامل ہو سکتا ہے,
فیملی عقیقہ ہو جائے گا,
سات ہو جائے عقیقے سات ہو سکتے ہیں. اس میں قربانی کا جانور ہے اس میں بھی عقیقے کا شامل ہو سکتا ہے, پانچ جیسے قربانیاں تو دو عقیقے, تین قربانیاں, چار عقیقے کے حصے ہوئے, یوں بھی ہو سکتا ہے قربانی کے دنوں میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
یہ کہتے ہیں کہ میں نے مدنی چینل پہ 2 دن پہلے آپ کا بیان سنا, آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, آپ نے فرمایا مدنی چینل اسلامی بھائیوں کے لیے, اسلامی بہنوں کے لیے نہیں. جب میں نے یہ بات ایک اسلامی بہن کو بتائی تو اس نے کہا کہ یہ 2009 کا بیان ہے, اب 2017 ہے, کہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے.
یہ تو اب بھی کہتا ہوں ہم نے اسلامی بہنوں کے لیے تھوڑی بنایا ہے, اسلامی بہنیں تو اس کی تو قید ہے دیکھنے کی, کہ جو بہار شریعت کا جزئیہ ہے, انہیں مختصر اس کو میں کر دوں جیسے کہ کسی بھی یعنی کہ مبلغ کو یا کوئی بھی بیٹھا ہوا شخص جو اسکرین پر آ رہا ہے جیسے اس کو دیکھ کر اگر عورت کو کوئی ایسی چیز پیدا ہوتی ہے تب تو اس کو دیکھنا جائز نہیں ہوگا اس کے لیے، بلکہ اگر اس چیز کے پیدا ہونے کا شبہ ہے تب بھی وہ اس سے بچے، اس کو نہ دیکھے، یہ اس کا مسئلہ ہے. تو جس عورت کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ بھلے دیکھے، کچھ ہوتا ہے تو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. تو یوں اب یہ اس طرح بہنوں میں تو یہ مسائل ہیں نا، اس طرح بھائیوں میں اس طرح کے مسائل ان میں بھی ہیں کہ جیسے کوئی امرد نعت پڑھ رہا ہے یا امرد بیان کر رہا ہے اور دیکھنے والے کو کچھ ہوتا ہے اور پھر بھی دیکھے جا رہا تھا، گناہگار ہو رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب
محمد شبیر حسین عطاری ضلع بہاڑی پاک تونسوی کبینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرے لیے سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، ایک عاشقان رسول کے طالب علم سے سنی ہے احادیث مبارکہ کہ جس نے عالم کی زیارت کی اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، کیا کوئی ایسی روایت ملتی ہے؟ اس کی تصدیق فرما دیجئے، قفل مدینہ کے لیے دعا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ.
ویاکم، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی قفل مدینہ سے نوازے. یہ روایات ہیں ایسی، سن لیے. میزان الاعتدال جلد 3 پیج نمبر 681 دار المعرفہ بیروت کے حوالے سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، اور جس نے عالم سے معانقہ کیا یعنی عالم سے وہ گلے ملا گویا اس نے مجھ سے معانقہ کیا. دیکھو یہ گویا کی قید مت ہٹانا، یعنی گویا ہوتا ہے ملتے جلتے معاملے کے، اس طرح کی مثال دینے کے لیے. تو عالم سے کسی نے عالم کو دیکھا تو وہ ایسا کام کیا جیسے اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، بے آئینہ ہی سرکار ہی کو دیکھا، اس میں فرق گویا کی وجہ سے ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ دوسرا کنز العمال جلد 10 پیج نمبر 170 حدیث نمبر 28883 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے علماء سے ملاقات کی اس نے مجھ سے ملاقات کی، جس نے علماء کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جو علماء کی مجلس میں حاضر ہوا وہ میری مجلس میں حاضر ہوا، اور جو میری مجلس میں حاضر ہوا وہ گویا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات ہمیں مل رہے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اگر کوئی عمرہ کر لے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے؟
ایسا نہیں ہے، عوام میں یہ مشہور ہے. حج کے شرائط جب پائے جائیں گے تب حج فرض ہوگا، اور وہ بھی زندگی میں ایک بار.
میں نے سنا ہے کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگے قبول ہوگی، تو میں ایسی کون سی دعا مانگوں میرے سب دعائیں قبول ہو جائیں؟
صحیح سنا ہے آپ نے، اس میں یہ دعا بھی مانگی جا سکتی ہے کہ یا اللہ میں جب بھی دعا مانگوں قبول ہوتی رہے، اور افضل دعا ہے درود شریف، ان مانو کر کے بس اپنے پیارے آقا، قبولیت کا موقع ہے اپنے پیارے آقا کے لیے دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک و سلم. تو جب یہ دعا قبول ہو جائے گی، اور یہ قبول ہے، تو ساری دعائیں ان کے صدقے میں قبول ہوتی رہیں گی. ویسے حدیث شریف میں افضل دعا کہا گیا الحمدللہ، افضل الدعائیں الحمدللہ، الحمدللہ یہ افضل دعا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
کیا رات کے وقت ناخن کاٹ سکتے ہیں؟
امام ابو یوسف جو کہ بہت بڑے امام گزرے رحمت اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت ہی چہیتے شاگرد تھے، تو ان سے کسی نے رات میں ناخن تراشنے کا کاٹنے کا پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھلائی کا کام ہے اور بھلائی کے کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے، ناخن کاٹ لو.
اسلامی بہن نے سوال کیا ہے، خاندان میں ذہنی مریض ہوں یا کوئی اور مرض ہو تو خاندان میں شادی کرنا کیسا، جبکہ ڈاکٹرز منع کرتے ہیں ایسے مرض والوں سے شادی نہ کریں جن کو خاندانی بیماری ہے، اور ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے کزن سے بھی شادی نہ کریں، اس سے بھی بیماری ہوتی ہے، رہنمائی فرما دیں.
مرض کے تعلق سے کہ خاندان میں مرض ہو، تو یہ ویسے مرض ہو یا نہ ہو، خاندانی رشتہ ہو، چچا زاد، ماموزاد، تایا زاد، تو اس میں شرعن تو جائز ہے یہ نکاح کرنا، شرعن کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ خاندانوں میں رشتے تو پرانے ثابت ہیں. امام حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور کربلا میں یہ زخمی پائے گئے تھے اور یزید ان کو شہید سمجھ کر چلے گئے تھے، لیکن یہ بعد میں ان کو لوگ لے گئے اور علاج ہوا اور یہ 98 سال تک یہ زندہ رہے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے امام بنے یہ. انہوں نے ان کی شادی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے چچا تھے امام حسن مثنی کے، تو ان کی شہزادی جو تھی فاطمہ صغرا، ان کی شہزادی فاطمہ صغرا سے ان کی شادی ہوئی تھی امام حسن مثنی کی. تو یوں شرعن تو کوئی بھی اس میں منع نہیں ہے خاندان میں شادیاں کرنا. ام المومنین سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن بھی تھی، شرعن منع نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور سوال کر لیجیے.
الحمدللہ ہمارا ہر ہفتے کے دن فیضان مدینہ جوہانسبرگ میں اجتماعی طور پہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کا سلسلہ ہوتا ہے. لاسٹ سٹرڈے امیر علیہ سنت نے دعا دی تھی ان اسلامی بھائیوں کے لیے جو اکثر دن مدنی دورہ کریں، یعنی نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے جائیں باہر، تو الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے کافی نیت کی، اسی وقت مجلس بھی تیار ہوئی اور اجتماعی مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے اس پورا ویک جو ہے وہ مدنی دورہ ہوا ہے بلا ناغہ، اور اس سے الحمدللہ ہمیں اجتماع میں حیرت انگیز تعداد کا اضافہ ہوا ہے، اور فجر میں بھی مدنی حلقے کے اندر تعداد بڑھی ہے، اور خصوصاً جو ہے وہ ہمارا الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ سب اجتماعی طور پہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکتیں ہیں. تو آپ سے عرض تھی کہ باپا کی بارگاہ میں اگر ہو سکے، جو اسلامی بھائی روزانہ مدنی دورہ کر رہے ہیں، 12-13 اسلامی بھائی جو ڈیلی نکلتے ہیں مختلف بلڈنگوں میں، گھروں میں، علاقوں میں، تو ان کے لیے استقامت کی دعا اگر کروا دیں اور ایمان پہ خاتمے کی دعا کروا دیں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے اور امیر علیہ سنت کی غلامی دعوت اسلامی پہ استقامت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.
ماشاء اللہ آپ نے تو میں نے پتا نہیں کس کس کو پیچھے رکھ دیا. جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں ڈیلی مدنی دورہ شروع ہو گیا ہے نا، یہ بیچ میں ترغیب ہوئی تھی اس کی مدنی مذاکرے میں، تو انہوں نے ترغیب حاصل کی، رغبت پائی، اور کئی روز سے یہ مسلسل دے رہے ہیں. اس کے فوائد بھی بیان کیے انہوں نے کہ ہفتہ وار اجتماع بڑھ گیا اور سر رونق مسجد کی بڑھی. تو آپ بھی روزانہ نیکی کی دعوت، اللہ کا دورہ برا نیکی کی دعوت، اس کا اب ہم نام رکھ دیا ہم نے مدنی دورہ. اگر مدنی دورہ کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں ڈھیروں حاصل ہوں گی. جو اپنا طریقہ کار ہے اس کے مطابق، اللہ تعالی جوہانسبرگ کے ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو کہ جو روزانہ مدنی دورہ فرما رہے ہیں، بے حساب مغفرت سے مشرف کرے، ایمان سلامت رکھے، اور اس مدنی کام پر انہیں استقامت دے بلکہ اور اس میں ترقی دے، اور دیگر اسلامی بھائی بھی ان کے ساتھ شامل ہوں اور ذہن نصیب کے پوری دنیا میں مدنی دورہ عام ہو جائے تو انشاءاللہ امت کا بڑا بھلا ہو جائے گا، نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی دورے کی کامیابی کے لیے اپنے علاقائی سطح پر مجلس بنانے کا جو ارشاد فرمایا تھا، تو ہماری مجلس مدنی قافلہ کے جو ذمہ دار ہیں اویس چشتی بھائی، تو ان کا میسج آیا کہ 40% الحمدللہ عز و جل پاکستان بھر میں 40% مدنی دورے کی مجالس بن گئی ہیں.
سبحان اللہ.
اور اسی ماہ 100% تقرری کی کوشش ہے.
واہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے.
پیارے بابا جان، میرے آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے؟ جواب عطا فرما دیجئے. میرے اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما دیجئے. جزاکم اللہ خیرا.
یہ میں جواب دوں یا کوئی اور دے جواب؟ جواب دیجئے. سوال آیا ہے دنیا میں سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے، دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ، سوچ سمجھ کر جواب دینا.
جواب
اتنا طے ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ جس کا تذکرہ ہوا تھا وہ دنیا کا پہلا پہاڑ نہیں ہے، یہ طے ہے، لیکن کوئی تو ہے جو پہلا ہے. جبل احد شریف ہے، بڑا برکت والا پہاڑ ہے. یہ اسے آپ کو توجہ دلا رہا ہوں.
وہ ارشاد فرمائے کون جواب دے اس کا، کس سے جواب دے؟
نہیں ڈرے ہوئے ہم اتنا، وہ ڈرے ہوئے یا ہو سکتا ہے تھک بھی گئے ہوں گے، بہت دیر ہو گئی نا. چلو جو بھی جواب دے، صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام حافظ اظہر رحمان عطاری ہے اور میں راولپنڈی سے آیا ہوں، چوڑ کے علاقے سے، اور اس سوال کا جواب ہے جبل ابی قبیس.
جبل
ابی قبیس
جواب درست ہے. چلو جبل ابی قبیس یہ کہاں ہے، یہ کون بتائے گا؟ پاکستان کے کون سے شہر میں ہے، یا ہند میں کہاں پر ہے، یا آیا امریکہ میں ہے، یا یعنی کہاں ہے بتائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا آپ کے سوال کا جواب عرب شریف ہے.
سبحان اللہ، عرب شریف میں کون سے شہر میں، کون سے گاؤں میں، اس کا ایڈریس بھی بتا دو. ایڈریس بہت آسانی سے،
اشارہ دے دیں.
اشارہ دے دوں؟ چلو یہ 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 مکہ شریف میں ہے. مکہ شریف بہت بڑا شہر ہے نا، مسجد عائشہ کے پاس ہے، مسجد تنعیم کے پاس ہے. کہاں ہے؟
مکہ شریف میں.
وہ تو میں نے اشارہ دیا نا آپ کو، مکہ شریف میں کہاں پر ہے وہ ایڈریس.
بابا ایک اور اشارہ.
جی
ایک اور اشارہ.
ہاں یہ حسن نہیں، سبحان اللہ کا شاید زور سے ہنسے نہیں تو بھائی مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، زور سے کہکا تو یہ تو اور بھی برا. جو اب اور اشارہ میں کیا دوں؟ چلو یہ وہ مبارک پہاڑ ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے تھے.
پاپا نظر آ رہا ہے.
نظر آ رہا ہے نا, تو ایڈریس بتا دو یہ کہاں پر ہے, کون سی مسجد کے قریب ہے. یہ ایک تو مسجد عائشہ ہے جس پہ نہیں چھوٹا عمرہ, پھر ایک بڑا عمرہ. یہ کہاں ہوتا ہے بڑا عمرہ؟ یہ مدنی منہ کنفیوز ہے. جی غیر رانا, یہ عوامی اصطلاحات ہے چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ. چلو اس کو نہیں آتا یار. یہ ایک بہت مشہور مسجد کے پاس ہے, آپ بتا دو.
مسجد الحرام.
نہیں وہ مدنی منع کو جواب دینے دو نا, اے اس کو بےچارے کا حوصلہ معاف کیجیے گا.
مسجد الحرام.
اچھا مسجد الحرام میں اب دیکھو اب آپ کی کسوٹی ہے کہ سب سے مشہور چیز کیا ہے مسجد الحرام میں, جس میں حجر اسود بھی لگا ہوا ہے, وہ چیز کیا ہے اس کا نام بتا دو آپ جیتے.
اشارہ
اب تو اشارہ کیا, دروازے کے کھول کے اندر تو داخل کر دیا.
کعبہ.
جواب درست ہے.
سرکار کی آمد
مرحبا,
دلدار کی آمد
مرحبا,
آقا کی آمد
مرحبا,
ولیوں پہ حکومت, صحبہ سے کتابت,
غوث پاک
قانون سے ہدایت,
غوث پاک
حبائی سے بڑھ کر,
غوث پاک
دلوائی ہے جنت,
غوث پاک
حضور کے عبادت,
غوث پاک
گوشوں کے تلاوت,
غوث پاک
اشیاء سے ہو نفرت,
غوث پاک
المدد یا غوث پاک,
المدد یا غوث پاک. بڑے نعرے یاد کر لیے مدنی منع نے.
جی الحمدللہ
ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
نگران پاک کابینہ, حاجی شاہد اتاری کا ایک مدنی گلدستہ دکھانا تھا.
جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله پنگریوں والے ابھی تک جم کے بیٹھے ہوئے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھی نہ گیا ہو.
یا مرشدی, چوک درس میں جو اسلامی بھائی پاکستان بھر میں نمایاں ہیں, 12 جو 10 سال یا اس سے زیادہ عرصے سے ماشاءاللہ استقامت کے ساتھ چوک درس دے رہے ہیں, ان کے نام اور ان کے تصاویر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ کی نگاہ کرم ہو جائے ان پر بھی مجھ پر بھی. زرین خان اتاری سوئی بلوچستان, بلالی کابینہ, 10 سال سے یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. محمد حامد رضا اتاری گلزار طیبہ سرگودا, غزالی کابینہ, 15 سال. عبد الخالق اتاری کھوسکی, اصحابی کابینہ, 15 سال. محمد مشتاق اتاری ضیاکوٹ سیالکوٹ, شریفی کابینہ, 25 سال. حاجی اجمل اتاری مرکز الاولیاء لاہور, مالکی کابینہ, 15 سال. احمد علی اتاری پھلروان حضوری کابینہ 15 سال، محمد نثار اتاری قائد آباد نگران پاک زمانی کابینہ 12 سال، محمد راشد اتاری میرپور خاص نقشبندی کابینہ 17 سال، محمد شکیل اتاری گوجرا سلطانی کابینہ 16 سال، حاجی صدیق قمر اتاری قصور سیوتی کابینہ 33 سال، حاکم اتاری شاہین آباد، یہ غالباً گلزار طیبہ کا اطراف ہے سرگودا کا، غزالی کابینہ 22 سال، اور محمد صدیق اتاری میرپور خاص نقشبندی کابینہ 12 سال۔ سب سے زیادہ عرصے سے ماشاءاللہ حاجی صدیق قمر اتاری قصور یہ چوک درس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یا مرشدی، چوک درس میں کن کن رسائل کو، کن کن موضوعات کو فوقیت دی جائے درس کے تعلق سے، کچھ یہ ارشاد فرما دیجئے۔ اور ہم نے تنظیمی طور پر یہ طے کیا ہے کہ ایک تو مسجد درس ہے، ایک گھر درس ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی درس دیے جائیں گے مدنی درس، انہیں ہم چوک درس میں تنظیمی طور پر کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ دکان پر درس دینے کا وقت کون سا ہونا چاہیے، آفس میں درس دینے کی کیا حکمت عملی اختیار کی جائے، ہاسٹل کے اندر درس، کارخانے میں درس، دکان میں درس وغیرہ، اس میں کیا ترکیب کی جائے کہ درس ہو اور اسلامی بھائی بھی آ جائیں اور مستقل مزاجی بھی مل جائے۔ جزاک اللہ خیرا۔
ماشاءاللہ، مرحبا جنہوں نے یہ 12 اسلامی بھائی، یہ تو ابھر کے آئے سامنے، اس کے علاوہ اور بھی ہوں گے جو سامنے نہیں آئے ہوں گے، سب کو مبارک، اور جو جو چوک درس دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سبھی کو استقامت عنایت فرمائے، جو نہیں دیتے اللہ ان کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ کہ اس میں یہ کہ جو عام لوگ جیسے بولیں گے مسجد میں بولیں گے درس ہو رہا ہے، تو بعض اوقات بول دیتے ہیں ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں، اس طرح بول دیتے ہیں، چوک پر اس طرح کے لوگ بھی آ جائیں گے شاید، اور پھر وہ مسجد میں بھی اس بہانے آنا شروع کر دیں گے۔ چوک درس ضرور جاری کریں، لیکن حقوق عامہ تلف نہ ہو اس کا خیال رکھتے ہوئے، کسی کو بھی اس سے ایذا نہ ہو، راستہ نہ رکے، تکلیف نہ ہو۔ دکانوں پر جیسے درس دیتے ہیں تو یہ ایسے مواقع پر درس دیے جائیں کہ جب لوگ اپنے دنیاوی کاموں سے فارغ ہوں، ایسا مطلب وقفہ ہو، اس میں مفید ہوتا ہے۔ اب آپ بولو گے دکانوں کی چھٹی ہو گئی تو یہ فارغ ہی فارغ ہیں، اور چوک درس دیا یا دکان درس دیا تو یہ پھر شاید بیٹھیں گے نہیں، یہ نکل لگی کریں گے۔ تو بیچ میں کوئی ایسا وقفہ ہو نا، اس میں حکمت عملی اپنے مشوروں سے سوچ کر اس کو جاری کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اور اللہ کرے گے ہر بازار میں، ہر چوک میں چوک درس ہمارے شروع ہو جائے انشاءاللہ، اس طرح مدنی کام کو بھی بہت ترقی ملے گی، ثواب بھی بہت ملے گا آپ کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
پاکستان انتظامی کابینہ کی طرف سے ایک رسالہ جس کا نام ہی چوک درس ہے، یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، تو ذمہ داران بھی یہاں تشریف لائے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس رسالے کو ضرور حاصل کریں، اس میں درس دینے کے فضائل، پورا اس کا طریقہ کار بھی اس میں تحریر ہے۔ تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ما هو اهله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية یا رب المصطفی جل جلاله وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا کر دے، یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے، اے کاش جلوہ محبوب میں زیر گنبد خضرا شہادت کا جام پینے کو مل جائے، جنت البقیع مدفن ہو، جنت الفردوس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں مسکن ہو، یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو گھروں پر ہیں یہاں پر ہیں اسپتالوں میں سب شفا یاب ہوں، سب کو صحتوں راحتوں عبادتوں ریاضتوں سنتوں مدنی کاموں دینی خدمتوں بھری طویل زندگی مل جائے، اے اللہ ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، یا اللہ بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا ہو جائے، الہ العالمین بے اولاد نیک اولاد با عافیت پائیں، جن کی اولاد سرکش ہے تابع فرمان ہو جائے، جو غلط مقدموں میں گھرے ہیں اس سے ان کی جان چھوٹے، مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو جائے، یا اللہ جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں، جن کے روٹھے ہیں من جائیں، یا اللہ ہمارے گھر امن کے گہوارے بن جائیں، ہمارا ملک ترقی کرے، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچے، اور اے کاش سنتوں بھرے نظام سے ہمارا ملک جو ہے وہ مزین ہو جائے، عالم اسلام پر رحم فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں پر فضل و کرم فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،
مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب مٹا دے ساری
نہیں نکلتا ڈر اندھیرے
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. وہ ابھی مدنی منا جواب دے رہا تھا، پھر اس دوران ایک اسلامی بھائی کو مائک پر مائک دیا گیا اور وہ جواب دینے لگے تو میں نے ان کو روک دیا، معذرت تو کر لی تھی، میں دل مطمئن نہیں ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو گئے، پھر معافی مانگتا ہوں، ان کو معاف بھی یہ کر دیں مجھے اور ان کو کوئی تحفہ بھی میری طرف سے عیدی وغیرہ پیش کر دیا، کتاب بھی دے دیں.
یہ اسلام بھائی آگے مدنی تربیت
بیچاروں کا حوصلہ پست ہوا ہوگا نا، کسی نے مائک دیا ہوگا تو آئے ہوں گے نا، بتا بھی دیں کہ میں نے معاف کر دیا تو کام پکا ہو جائے نا، یا کچھ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو حاضر ہوں.
یا نبی خیر الانام تم پہ کروڑوں سلام، یا نبی خیر الانام تم پہ کروڑوں سلام، یا نبی خیر الانام تم پہ کروڑوں صدا، رات دن اور صبح اور شام تم پہ کروڑوں صدا، رات دن اور صبح اور شام تم پہ کروڑوں صدا، یا نبی خیر الانام تم پہ کروڑوں صدا، تم پہ کروڑوں سلام.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار جاری رہے گا
اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ اے خدا میرے عطار مسرور کر آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ آلے
میرا مشکل خوشا بغل